الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. اللہ تعالی شأنہ کی بارگاہ میں شکر گزار ہوں کہ اس نے یہاں حاضری کی سعادت نصیب فرمائی. دنیا میں جب بھی کوئی اپنی جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتا ہے تو دو ہی مقصد ہوتے ہیں، یا تو کچھ دینے کے لیے جاتا ہے یا کچھ لینے کے لیے. اور یہ اپنے گھر سے نکلنا چاہے دینی ضرورت کے پیش نظر ہو چاہے دنیاوی ضرورت کے پیش نظر، ان دو کاموں کے علاوہ تیسری اور کوئی غرض نہیں ہوتی. کوئی ہالیڈے کے لیے دبئی جاتا ہے، ملیشیا جاتا ہے، انڈیا جاتا ہے، پاکستان جاتا ہے، اس میں بھی کچھ لینا ہوتا ہے، لذت، مزہ، راحت. جو بیکار سفر ہوتا ہے اس میں بھی کچھ نہ کچھ لینے کا یا دینے کا مقصد ضرور ہوتا ہے. ہم بھی جب سفر کرتے ہیں اور کسی جگہ جاتے ہیں تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صرف دینے کی غرض ہوتی ہے، کبھی ہوتا ہے صرف لینے کی غرض ہوتی ہے، کبھی لینے دینے کی دونوں غرض ہوتی ہیں، کبھی دینے کی غرض زیادہ لینے کی کم، کبھی لینے کی زیادہ دینے کی کم، مگر سفر کرتے ہیں تو لینے یا دینے کے لیے. نیت لینا بھی ہوتا ہے دنیا کو، نیت لینا ہوتا ہے آخرت کو، جو بھی نیت ہوتی ہے لوگوں کی الگ الگ. دنیا لینا دنیا دینا، دین لینا دین دینا. علم لینے جا رہا ہوں، علم دینے جا رہا ہوں، پیسہ لینے جا رہا ہوں، پیسہ دینے جا رہا ہوں، راحت لینے جا رہا ہوں، راحت دینے جا رہا ہوں، روحانیت لینے جا رہا ہوں، روحانیت دینے جا رہا ہوں. کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے لینے دینے کا، اس کے علاوہ تیسری غرض نہیں ہوتی. تو حضرت مفتی صاحب مدظ اللحم العالی کی وجہ سے ہم جب یہاں آتے ہیں تو اس میں دینے کی غرض کم ہوتی ہے، لینے کی غرض زیادہ ہوتی ہے. اللہ تعالی شانہ ان کے سایہ عاطفت کو ہم سب پر، امت پر تادر قائم رکھے، اور اللہ تعالی ان کی قدر پہچاننے کی مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی شانہ بزرگوں کا جو فیض ان تک پہنچا ہے اس سے زیادہ سے زیادہ متمتع ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. بس صرف اتنا ہی عرض کروں گا، بے ادبی ہے حضرت کی موجودگی میں کچھ مزید عرض کرنا. آپ حضرت سے میری یہ درخواست ہے کہ جو بزرگان دین موجود ہیں، حیات ہیں، زندہ ہیں، اور جن تک پہنچنا ہمارے لیے آسانی سے ممکن بھی ہے، جن سے مناسبت ہے، جن کی طرف دل رغبت کرتا ہے، دل میں محبت عقیدت معلوم ہوتی ہے، ایڈمیریشن دل میں محسوس ہوتا ہے، جن کی زیارت کر کے اور جن کی صحبتوں میں بیٹھ کر دنیا کی رغبت کم ہوتی ہے، آخرت کی رغبت بڑھتی ہے، جن کے چہروں کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے. موسیٰ ابن ابی عائشہ رحمہ اللہ تعالی، بخاری شریف کی سندوں میں ان کا نام آتا ہے، ان کے ایک شاگرد جریر کہتے ہیں، اذا رأیت موسیٰ ذکرت اللہ لرؤیتہ، جب جب بھی میں اپنے استاد موسیٰ ابن ابی عائشہ رحمہ اللہ تعالی کی خدمت میں پہنچا اور جب جب بھی میری نگاہ ان پر پڑی تو ان کے چہرے کو دیکھ کر مجھے اللہ یاد آ گیا. جن کی صحبتوں میں بیٹھ کر اللہ یاد آ جائے، جن کی صحبتوں میں بیٹھ کر فکر آخرت پیدا ہو، فکر آخرت بڑھے، جن کی صحبتوں میں بیٹھ کر علم صحیح میں اضافہ ہو، ایسے لوگوں کی میرے بھائیوں قدر کر لیجیے. اس لیے کہ جو آج ہیں وہ کل نہیں ملیں گے، انحطاط کا دور ہے. تو جہاں آپ کا دل چاہے، جس کے ساتھ آپ کا دل لگے، ہماری دعوت کسی مخصوص شخصیت کی طرف نہیں ہے، مقصود یہ ہے کہ دنیا میں بسنے والا ہر انسان کسی نہ کسی کے ذریعے اللہ تعالی شانہ کا عاشق ہو جائے اور اللہ تعالی شانہ کا محبوب ہو جائے. تو ہمارے جو مشائخ حقہ ہیں، ان میں سے جس کی طرف آپ کی رغبت ہو، جس کے ساتھ مناسبت ہو، جس سے عقیدت ہو، جن کی صحبتوں میں بیٹھ کر فکر آخرت پیدا ہوتی ہو، فکر آخرت بڑھتی ہو، اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہو، اللہ کی محبت بڑھتی ہو، جن کی صحبتوں میں بیٹھ کر علم صحیح میں اضافہ ہوتا ہو، ایسے حضرات کی قدر کر لیجیے اور ان سے اپنے آپ کو وابستہ کیجیے، ان کی مجالس میں بیٹھیے اور بیٹھ کر اپنی آخرت کو بنائیے. اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، نہ کتابوں سے، نہ وعظوں سے، نہ زر سے پیدا. دین جو ہے وہ کتابوں سے پیدا نہیں ہوتا، دین وعظوں سے اور بیانات سے پیدا نہیں ہوتا، دین کسی پر پیسہ خرچ کرنے سے پیدا نہیں ہوتا، نہ کتابوں سے، نہ وعظوں سے، نہ زر سے پیدا. دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، کسی صاحب دل کی صحبت اگر کسی کو مل گئی. دل تو سب کے پاس ہے، جسمانی اعتبار سے سب کے دل زندہ ہے، روحانی اعتبار سے کسی کا زندہ ہے، کسی کا مردہ ہے. یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی، یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی کہ مردہ بھی ہے زندہ. کہ عجیب دل ہے کہ مردہ بھی ہے اور زندہ بھی ہے، جسمانی اعتبار سے زندہ، روحانی اعتبار سے مردہ. یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی کہ مردہ بھی ہے زندہ دل بدل دے. یہ اللہ عجیب دل ہے کہ جسمانی اعتبار سے زندہ، روحانی اعتبار سے مردہ. اے میرے اللہ، اس عجیب دل کو بدل دے اور اسے روحانی اعتبار سے بھی زندہ کر دے. تو دل سب کے پاس ہے، مگر اہل اللہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، ان کے سینوں میں جو دل ہوتے ہیں وہ روحانی اعتبار سے زندہ ہوتے ہیں. زندہ اس لیے کہ ان قلوب میں اللہ تعالی شانہ کی محبت ہوتی ہے، اللہ تعالی شانہ کی معرفت ہوتی ہے، اللہ تعالی شانہ کے ذکر سے وہ قلوب منور ہوتے ہیں. آنکھیں، کان، ہاتھ، پیر، جسم وہ دنیا میں مشغول نظر آتے ہیں، مگر دل ان کا اللہ سے جڑا ہوا ہوتا ہے. یہ روحانی اعتبار سے جو زندہ دل ہوتا ہے، ایسے شخص کو صاحب دل کہتے ہیں کہ یہ حقیقت میں دل والا ہے. ایسے شخص کو اہل دل کہتے ہیں، صاحب دل، جس میں اللہ کی معرفت ہو، اللہ کی محبت ہو، اللہ کا ذکر ہو. اور اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت اور اللہ کے ذکر کی وجہ سے اس دل سے اخلاق رذیلہ، برے اخلاق، جیسے کبر، جیسے حسد، جیسے نفرت، جیسے کینہ، جیسے بغض، جیسے بخل، ان کا صفایا ہو چکا ہو اور اخلاق فاضلہ سے وہ دل آراستہ ہو گیا ہو، اڈون ہو گیا ہو اخلاق فاضلہ سے، جیسے توکل، تفویض، رضا، تسلیم، محبت، صبر، شکر، ایسے شخص کو کہتے ہیں صاحب دل. تو حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر. اے اختر، کسی کو اگر کسی صاحب دل کی صحبت مل گئی، کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا. پھر اسے زندگی کیسے گزارنے کی وہ بھی خود بخود آ جاتا ہے، اور مرنا کیسے ہے وہ بھی خود بخود آ جاتا ہے. وہ زندگی کے کسی بھی مرحلے پر اپنے خالق کو ناراض نہیں کر سکتا، اور مدتوں کے بعد تصویر شیطانی کی وجہ سے، تصویر نفسانی کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے وہ غفلت کا شکار ہو جائے اور کسی خطا سے، کسی غلطی سے، کسی گناہ سے، کسی لغزش سے اللہ کو ناراض کر لے، تو اللہ کی یاد دوبارہ آتے ہی اس وقت تک چین سے بیٹھ نہیں سکتا جب تک کہ وہ دوبارہ توبہ کر کے اللہ کو راضی نہ کر لے. یہ ہے، اسے آ گیا ہے جینا، اسے جینا آ گیا ہے، اسے جینا آ گیا ہے. ایسا شخص لینے سے اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا دینے سے. ایسا شخص کسی کی بھوک مٹانے کے لیے خود بھوکا رہ سکتا ہے. ایسا شخص کسی کی پیاس بجھانے کے لیے خود پیاسا رہ سکتا ہے. ایسا شخص کسی کی عزت بچانے کے لیے اپنی عزت قربان کر سکتا ہے. ایسا شخص صحت میں اتنا راضی نظر نہیں آتا جتنا بیماری میں. ایسا شخص مالداری میں اتنا راضی نظر نہیں آتا جتنا فقر میں. اس لیے کہ اسے جینے کا سلیقہ آ گیا، جینے کا طریقہ آ گیا. اب دنیا کے جتنے بھی حالات ہیں، عافیت ہے، پریشانی ہے، صحت ہے، بیماری ہے، ذلت ہے، عزت ہے، مالداری ہے، فقر ہے، زلزلہ ہے، سونامی ہے، سیلاب ہے، طلاق ہے، کسی بچے کا انتقال ہے، عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، شادی کا دن ہے، غمی کا دن ہے، ہر حال میں اسے پتا ہوتا ہے کہ مجھے میرے اللہ کو خوش رکھنے کے لیے کیا کرنا ہے. جینا آ جاتا ہے، جینا، اسے جینا آ جاتا ہے. اور پھر اسے مرنا بھی آ جاتا ہے، مرنا کہ موت کے وقت مجھے کس طرح دنیا سے جانا چاہیے. اسے جینا بھی آ جاتا ہے، مرنا بھی آ جاتا ہے، موت کے وقت مجھے کیسے جانا چاہیے. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب نور اللہ مرقدہ، آخری وقت ہے حضرت کا، اور حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ یا کریم او کریم، یا کریم او کریم، یعنی کریم کو یاد کر رہے ہیں. یا کریم او کریم، یا کریم او کریم. میں تو بہت چھوٹا آدمی ہوں، مگر مجھے ایک دن بیٹھے بیٹھے اسے خیال آیا کہ اللہ تعالی شانہ کے اتنے سارے نام ہیں. حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اخیری وقت میں یا اللہ یا اللہ، یا رحمان یا رحمان، یا رحیم یا رحیم، یا جبار یا جبار نہیں کہا، یا کریم او کریم، یا کریم او کریم کہتے کہتے دنیا سے چلے گئے. کیا وجہ ہوگی؟ اب وہ تو اللہ جانتے ہیں اور حضرت رحمت اللہ علیہ جانتے ہیں. ہم تو حضرت رحمت اللہ علیہ کی جوتی کی گرد اور غبار کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، اس کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتے. حضرت کا جو مقام تھا، اور حضرت کا جو مقام تھا، یہ جملہ بھی ایسے ہی حضرت کے مقام کی بلندی کو بیان کرنے کے لیے بولتے ہیں، یہ نہیں کہ حضرت کے مقام کو جانتے ہیں اور بولتے ہیں، واقف ہی نہیں حضرت کے مقام سے. ہم تو اپنے زمانے کے جو بزرگان دین ہیں ان کے مقام سے جب واقف نہیں، تو حضرت رحمت اللہ علیہ کے مقام، مگر اتنا جانتے ہیں کہ بہت بڑے تھے، بہت بڑے، بہت بڑے. تواضع اعلی درجے کی، جو جتنا بڑا ہوتا ہے اتنا ہی چھوٹا، یہ قاعدہ ہے. جو اپنی نظر میں چھوٹا وہ اللہ کی نظر میں بڑا، اور جو اپنی نظر میں بڑا وہ اللہ کی نظر میں چھوٹا. جو اپنی نظر میں جتنا بڑا اللہ کی نظر میں اتنا ہی چھوٹا، اور جو اپنی نظر میں جتنا چھوٹا اللہ کی نظر میں اتنا ہی بڑا. تو مشکات کی شرح مرقات پڑھتے پڑھتے ایک جملہ میری نظر سے گزرا، تب مجھے احساس ہوا کہ اوہو، حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے تھے، کتنے بڑے تھے، کتنے بڑے تھے. اس کا پتہ اس سے چل رہا ہے کہ او کریم، یا کریم، او کریم، یا کریم کہتے ہوئے دنیا سے گئے. نیکیوں کے انبار لے کر گئے حضرت، نیکیوں کے انبار. ملا علی قاری رحمت اللہ انہوں نے لکھا ہے کہ کریم کسے کہتے ہیں؟ کریم الذی یعطی بدون استحقاق. کریم اسے کہتے ہیں جو مانگنے والے کو بغیر استحقاق کے دیتا ہے، بغیر ڈیزرونگ کے دیتا ہے. شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت بھی جان کنی کے عالم میں بھی توازو میں غرق تھے کہ او کریم یا کریم کہہ رہے تھے اور اللہ کو پکار رہے تھے اور یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اے اللہ میں تیری دربار میں آ رہا ہوں، مستحق تو نہیں ہے مگر تو کریم ہے، اور کریم اسی کو کہتے ہیں جو غیر مستحق کو بھی دیتا ہے. مقام کتنا اونچا ہوگا، اس لیے کہ جو اپنے آپ کو جتنا چھوٹا سمجھتا ہے اتنا ہی وہ زیادہ بڑا ہوتا ہے. کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا اسے آ گیا ہے مرنا. میرے محبوب حضرت حاجی محمد فاروق صاحب رحمہ اللہ تعالی، آخری وقت ہے، آخری وقت، اور روح نکلنے سے پہلے چند مرتبہ زبان پر یہ الفاظ سنے گئے، مکہ مدینہ مکہ مدینہ مکہ مدینہ، اور روح نکل گئی. اللہ تعالی شانہ اور اس کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق والی زندگی تھی، موت اللہ نے انہی کی یاد میں عطا فرمائی. ڈاکٹر صابر صاحب رحمہ اللہ تعالی حضرت کے خادم خاص، خلیفہ خاص، انہوں نے مجھ سے خود فرمایا کہ مجھے اس وقت ایسا لگ رہا تھا، حضرت میری گود میں تھے، میں پریشان، ڈبے میں ہم دو ہی تھے، میں حضرت کے چہرے کو دیکھ رہا تھا اور اٹک آیا تھا، میں سمجھ چکا تھا. تو کہا کہ مجھے اس وقت ایسا لگ رہا تھا کہ حضرت کے چہرے پر مسکراہٹ تھی جب بول رہے تھے مکہ مدینہ. کہا کہ کرب بے چینی میں تھے، بار بار کہہ رہے تھے کہ صابر مجھے بہت تکلیف ہے، صابر بہت تکلیف ہے، صابر ایسی تکلیف مجھے کبھی نہیں ہوئی، صابر بہت تکلیف ہے، کرب و بے چینی. اور کہا کہ آخری وقت جب آیا تو میں نے دیکھا کہ کرب و بے چینی سب ختم، اور حضرت کہہ رہے تھے مکہ مدینہ مکہ مدینہ، زبان پر مسکراہٹ. ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے کہا کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ حضرت مکہ مدینہ کو اس وقت دیکھ رہے تھے. مجھ سے حضرت نے متعدد بار فرمایا کہ بیٹا اب تو صرف دو تمنائیں ہیں، دو خواہشیں ہیں، بس ساری خواہشیں ختم ہو گئی. ایک یہ ہے کہ ان بیماریوں کے ساتھ بھی دنیا کے کونے کونے تک جاؤں اور اللہ کا نام سکھاؤں، اللہ کا نام پھیلاؤں، اور دوسری خواہش یہ ہے کہ جب بھی موقع مل جائے عمرہ کروں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کی زیارت کروں. اس لیے سال میں کم سے کم دو مرتبہ حاضری دیا کرتے تھے حرم شریف. کوئی او کریم یا کریم کہہ کے جا رہا ہے، کوئی مکہ مدینہ کہہ کے جا رہا ہے، کوئی کلمہ پڑھتا ہوا جا رہا ہے، کسی کو خنجر مارا جاتا ہے تو آخری وقت میں سینے سے خون کے فوارے پھوٹتے ہیں تو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیتا ہے اور اپنے چہرے پہ ملتا ہے، مرتے مرتے اپنے چہرے پہ ملتا ہے. ہماری انگلی سے اگر خون نکلنا شروع ہو جائے تو ہم ہائے ہائے شروع کر دیں. کیوں؟ اس سے کہ ہمیں نہ جینا آتا ہے نہ مرنا آتا ہے، ہمارا ذہن اللہ سے ہٹ جاتا ہے، تکلیف کی طرف چلا جاتا ہے. اور جن کو جینا اور مرنا آ جاتا ہے انہیں چھوٹا زخم ہوتا ہے تو بھی ذہن اللہ کی طرف جاتا ہے، اور بڑا زخم آتا ہے تو بھی ذہن اللہ کی طرف جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ انگلی میں زخم آ گیا تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شعر پڑھا، ان انت الا اسم دمیتے وفی سبیل اللہ ما لقیتے. ہم سب کو دکھا دے کہ دیکھو بھائی چوٹ لگ گئی، چوٹ لگ گئی، تکلیف ہو گئی، ذہن آپ کا اللہ کی طرف گیا کہ تو ایک انگلی ہی تو ہے جسے تھوڑا سا خون نکلا ہے، اور جو کچھ تجھے پیش آیا ہے یہ اللہ کے راستے میں ہے، اس لیے کہ ہر تکلیف پر اللہ اجر دیتا ہے، چھوٹے زخم پر بھی اللہ یاد آتا ہے. اور حضرت حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے ماموں،
خنجر مارا گیا پیچھے سے دھوکے سے اور خون کے فوارے پھوٹنے لگے تو مرتے مرتے پتا تھا کہ اب میرا آخری وقت ہے. دونوں ہاتھوں میں خون لیا اور خون کو ملا اپنے چہرے پر اور چہرے پر مل کر کہا کہ فوز تو رب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اس سے کہ ان کو جینا بھی آ گیا مرنا بھی آ گیا. محدث ابو زرعہ رحمہ اللہ تعالی, شاید ہی ایسی موت تو کسی کو ملی ہوگی. کلمہ پڑھ کر بہت لوگ دنیا سے گئے ہوں گے مگر محدث ابو زرعہ رحمہ اللہ تعالی, آخری وقت ہے اور شاگرد پہنچ گئے, چاروں طرف کھڑے ہو گئے. اب کلمے کی تلقین کرنی چاہیے, لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ, مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. مگر ادب تھا, ادب ادب کی وجہ سے حیا مانے ہوئی کہ حضرت ہمارے بڑے اور انہیں ہم کہیں کہ مرنے سے پہلے پہلے آپ کلمہ پڑھیے, یہ تو ادب کے خلاف ہے. ابھی حضرت نے ہمیں متوجہ کیا ادب کی طرف, تو میں حضرت کی بات کی تائید کر رہا ہوں کہ ہمارے دین میں جو کمزوریاں آ رہی ہیں ان کی بہت ساری وجوہات ہیں, جیسے حرام, حرام کھانا پینا, حرام پہننا, حرام کا استعمال. انگریڈینٹس کو تو ہم بہت چیک کرتے ہیں, پڑھ پڑھ کے لیتے ہیں, مگر جس رقم سے اس چیز کو خریدا جا رہا ہے اس کا کسی کو احساس نہیں. دکان سے جو چیز آ رہی ہے وہ حلال ہے یا نہیں اس کا تو بہت اہتمام, گوشت خریدنے سے پہلے ایچ ایم سی سرٹیفائڈ ہے یا نہیں. دکان میں جب کوئی چیز خریدتے ہیں تو انگریڈینٹس پہلے دیکھتے ہیں اور ذرا شبہ ہو جاتا ہے چھوڑ دیتے ہیں, اس کا تو بہت اہتمام. مگر شیطان نے سب کو غفلت میں رکھا ہے, اس طرف حلال کا اس قدر اہتمام مگر جس رقم سے یہ چیز خریدی جا رہی ہے وہ حرام کی, اکثر گھروں میں حرام کی. جھوٹ بول کر, دھوکہ دے کر بینیفٹ حاصل کی جاتی ہے اور ان سے یہ غذائیں خریدی جاتی ہیں, ان سے یہ کپڑے خریدے جاتے ہیں. قاری طیب صاحب رحمہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس پیٹ میں حرام کا لقمہ جاتا ہے اللہ تعالی شانہ اس جسم سے نیک اعمال کی اور طاعات کی توفیق کو سلب کر لیتے ہیں. اور اس کے بعد غالب کا شعر پڑھا, جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد سب. غالب نے کہا تھا جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد سب, زہد کی اور طاعت کی جو فضیلتیں ہیں وہ میں سب جانتا ہوں, پھر کرتا کیوں نہیں. جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد سب پر طبیعت ادھر نہیں جاتی. 20 سال پہلے اتنے بیانات ہوتے تھے, 20 سال پہلے اتنی مجلسیں ہوتی تھیں, 20 سال پہلے اتنے جلسے ہوتے تھے, 20 سال پہلے اتنے پروگرام ہوتے تھے, علم کا چرچا 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 چرچا, ہر شخص کو حلال اور حرام کی واقفیت, جائز ناجائز کی واقفیت, مگر بس بیان سننے کی حد تک ہی ہماری زندگی ہے. جس کی زندگی میں جو عمل آ گیا آ گیا, دوسری کوئی نئی چیز اپنی زندگی میں لانے کے لیے تیار نہیں ہے. جو چیز نکل گئی نکل گئی, دوسرے کسی گناہ کو نکالنے کے لیے تیار نہیں. جیسے مسجد میں آئے تھے بیان کے بعد اسی طرح مسجد سے نکل کر جاتے ہیں. تو دین میں جو تنزل آتا ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے حرام. اپنے گھروں کو حرام سے پاک کرو, اپنے گھروں کو میرے بھائیو حرام سے پاک کرو. میری ماں بہنوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ اپنے شہروں کو تاکید سے کہو کہ ہم دال روٹی کھا لیں گے, ہمیں نئے فرنیچر کی ضرورت نہیں, نئی کارپیٹ کی ضرورت نہیں, ہمیں نئے مکانات کی ضرورت نہیں, آسائش اور راحت کی چیزوں کی ہمیں ضرورت نہیں, بس ہمیں جنت کی ضرورت ہے. آپ گھر میں حرام مت آنے دیجیے, اللہ کے واسطے حرام مت آنے دیجیے. اچھی گاڑیاں مت خریدو, عمدہ مکانات مت خریدو, عمدہ کارپیٹیں مت بچھاؤ. ہالیڈے اور اسفار وغیرہ سب کم کر دو, مگر گھر میں آئے تو صرف حلال آئے, حلال حلال.
قاری طیب قاری صدیق باندھوی صاحب رحمہ اللہ تعالی نے ایک بزرگ کا قول نقل فرمایا ہے کہ اللہ کے جتنے بھی اولیاء ہوتے ہیں, اولیاء ان میں چند چیزیں ضرور ہوتی ہیں, ان میں سے ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ صرف حلال کھاتا ہے, اس کے گھر میں حرام نہیں آتا. اللہ کا ولی ہوتا ہے تو اس کے گھر میں حرام نہیں جائے گا. اس سے پتہ یہ چلا کہ جس کے گھر میں حرام ہوگا وہ ولی بن نہیں سکتا.
یہ دینی تنزلی کا ایک سبب. دینی تنزلی کا دوسرا سبب ہے بے ادبی, ادب, ادب کا نہ ہونا. دینی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں کیف متفق,
جس طرح جی میں آیا گیا بیٹھ گئے.
سب سے پہلے دیواروں والی جگہ مکمل ہوتی ہے, اس کے بعد آگے کی صف میں آنے کی کوئی فکر کرتا ہے.
اور بیمار ہیں, بوڑھے ہیں, کچھ سمجھ میں آتا ہے, معذور ہیں, مگر جوان, صحت مند, تندرست, اور انہیں جب متوجہ کیا جاتا ہے اس کے بعد بھی انہیں احساس نہیں ہوتا کہ ہمیں کوئی بات کہی جا رہی ہے. دینی مجالس سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے ان میں سے ایک بہت ضروری چیز ادب ہے. جو ادب کے بغیر بیٹھے گا وہ کچھ نہیں حاصل کرے گا.
ادب چاہیے, عظمت چاہیے, محبت چاہیے, طلب چاہیے, احتیاط چاہیے. ان ساری چیزوں کے بغیر ہم آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں صرف سننے کی نیت سے کہ ذرا مزہ آ جائے گا. آج کل جو کام ہو رہے ہیں تفریح تباہ کے لیے, مزہ آ جائے.
اسی لیے اچھا بولنے والا آتا ہے تو مسجد بھر جاتی ہے,
اور اہل اللہ میں سے کوئی آتا ہے مگر اچھا بول نہیں سکتا تو مسجدیں خالی ہو جاتی ہے. اور سب سے زیادہ مجمع اس وقت ہوتا ہے جب نعت اور نظم کا کوئی پروگرام ہو,
مزہ آتا ہے اس میں تفریح تباہ کے لیے. یہ نفس کی غذا بن رہی ہے ساری چیزیں. جو روح کی غذا ہونی چاہیے تھی وہ چیزیں نفس کی غذا بن رہی ہے, اللہ ہمیں معاف کرے. جو روح کی غذا ہونی چاہیے تھی وہ ساری نفس کی غذا بن رہی ہے.
حضرت قاری طیب صاحب رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ادب دین کے لیے ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے. اس کی حیثیت فاؤنڈیشن کی ہے. دین کے لیے ادب ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے. جتنا ادب بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی دین مضبوط ہوتا چلا جائے گا, جتنا ادب گھٹتا چلا جائے گا اتنا ہی دین کمزور ہوتا چلا جائے گا.
میں نے میرے استاد محترم حضرت مولانا محمد ہاشم صاحب دامت برکاتہم سے سنا کہ ایک مرتبہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں سے ایک صاحب رائے پور جا رہے تھے, اور حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمہ اللہ تعالی حضرت رائے پوری رحمہ اللہ تعالی پر کوئی رقم بھیجنا چاہتے تھے. اب کتنی رقم تھی وہ مجھے یاد نہیں رہی, 100 روپیے, 1000 روپیے, جو بھی ہو, مگر میں بطور مثال کے 100 روپیے لے لوں. 100 روپیے تو حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے جب گنے وہ 100 روپیے تو 8 نوٹ تو 10-10 کی تھی اور 1 20 کی تھی. مجھے صحیح معلوم نہیں ہے کہ کیا کیا تھا, مگر اس مثال سے واقعہ وہی سمجھ میں آ جائے گا جو مقصد ہے واقعہ کا, جو مدعا ہے. 8 نوٹیں 10-10 کی تھی اور 1 20 کی. تو حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حاضرین سے پوچھا کہ بھائی کسی کے پاس 2-10 ہے؟ تو سب نے اپنے اپنے جیب ٹٹولے, اور ایک صاحب نے کہا کہ جی حضرت میرے پاس ہے. تو حضرت نے 20 والی نوٹ انہیں دے دی اور ان سے 10 کی 2-2 نوٹیں لے لی. اب بزرگوں کی صحبت میں تو اسی نیت سے رہنا چاہیے کہ ہم حضرت کے عمل کو دیکھیں گے اور دیکھ کر کے سیکھیں گے. پہلے زمانے میں لوگ اسی لیے رہتے تھے. تو کسی نے یہ چیز جب دیکھی تو اس کا ذہن منتقل ہوا اور کہا کہ حضرت پہلے بھی 100 تھے, بعد میں بھی 100 ہو گئے. تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی پیسے گنتا ہے
تو جب دس دس کی ساری نوٹیں ہوتی ہیں، اس میں ایک اگر بیس کی آ جاتی ہے، پچاس کی آ جاتی ہے، تو تھوڑی تشویش ہوتی ہے گننے میں، تھوڑی، اور کبھی کبھی دوبارہ گننا پڑتا ہے، تھوڑا کنفیوژن جیسا ہو جاتا ہے. تو کہا کہ حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ جب یہ سو روپیے گنیں گے، اس میں آٹھ دس کی نوٹیں ہوں گی اور ایک بیس کی، تو حضرت کو تکلیف ہوگی. تو اس وجہ سے میں نے ساری دس ہی کی بھیجی تاکہ حضرت کو اتنی بھی تکلیف گوارا نہ ہو. جب دل میں اپنے بڑوں کا اتنا ادب تھا، تب جا کر کے وہ قطب الاقطاب بنے، تب جا کر کے وہ اس مقام پر پہنچے کہ چھوٹے بڑے سب ان کی تعریف میں رتب اللسان ہیں. آج بچہ بچہ اس کے کان میں شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کا نام آتا ہے تو اپنے دل میں ایک محبت محسوس کرتا ہے حضرت کے لیے. بڑوں کا ادب، ماں باپ کا ادب، اساتذہ کا ادب، علماء کا ادب. علماء کا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے ایمان والو، تم اللہ کے رسول کے اوپر پیش قدمی مت کرو، یعنی جب وہ بات چیت کر رہے ہوں، جب وہ بات کر رہے ہوں تو انہیں اپنی بات پوری کرنے دو، اور اس کے بعد جو عرض کرنا ہے وہ ادب سے عرض کرو، بیچ میں مت بولو، ان کے بولنے سے پہلے مت بولو. تو شیخ ابو بکر ابن العربی رحمہ اللہ تعالی نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ جیسے صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ادب کا حکم ہو رہا ہے، اسی طرح امت کے عوام کو علماء کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہیے. اس لیے کہ علم میں وہ ہم سے بڑے ہیں، علم میں ہم سے بڑے، ان کا احترام ہو، ان کی دلوں میں عظمت ہو. ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کہیں جا رہے تھے دونوں، اور دونوں دوست تھے، یار تھے، تو کبھی کبھی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ ایک دو قدم آگے چلے جاتے تھے، کبھی پیچھے آ جاتے تھے، کبھی ساتھ ہو جاتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو ان کو تنبیہ فرمائی گئی، ابو الدرداء رضی اللہ عنہ، تم ایسے شخص سے ایک دو قدم آگے چلتے ہیں جس سے بہتر اس امت میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا ہے، ادب کرو صدیق کا، صدیق کے پیچھے رہو. ایک مرتبہ کچھ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ایک کیس لے کر کے آئے، ایک شکایت لے کر کے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ان کا ایک ساتھی قتل کیا گیا تھا، اور ایسے موقع پر چھوٹا بڑا رعایت نہیں کرتے، جلدی جلدی شکایت کہ ہمارا ایک شخص قتل ہو گیا ہے. تو جب چھوٹے نے بولنا شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا کہ کبر الکبر، بڑے کو بولنے دو، تم خاموش رہو، بڑوں کی موجودگی میں چھوٹے کو نہیں بولنا چاہیے. یہ ادب خانقاہوں سے نہیں نکلا ہے، یہ ادب مدرسوں سے نہیں نکلا ہے، یہ ادب قرآن اور حدیث سکھاتا ہے، قرآن سکھاتا ہے، حدیث سکھاتی ہے، اور اس ادب کا بہت اہتمام ہوا ہے، بہت زیادہ اہتمام. حضرت شیخ الہند نور اللہ مرتدہ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ سے بیعت تھے، اور دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث، مگر ہر جمعرات کو چھٹی ہوتی تھی تو گنگو اپنے شیخ کی خدمت میں جایا کرتی تھی، اور دیوبند سے گنگو تقریباً 30 میل کا فاصلہ ہے، 30 میل کا فاصلہ گنگو سے، دیوبند سے گنگو. حضرت شیخ الہند نور اللہ برکتہ بخاری شریف پڑھا رہے ہیں، کہاں؟ دارالعلوم دیوبند میں، اور شاگرد حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ جیسے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لوگوں نے ہمارے حضرت کے ساتھ انصاف کا معاملہ نہیں کیا، انہیں شیخ الہند کہہ دیا. وہ شیخ الہند نہیں، وہ تو شیخ العالم تھے، تو پوری دنیا کے عالم، پوری دنیا کے شیخ تھے. امت پر بہت بڑا احسان حضرت کا. تو حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں جاتے تھے اور وقت گزارتے تھے. پتہ اس سے یہ چلا کہ بڑے بڑے اپنے نفس کی اصلاح کے لیے اپنے بزرگوں کے پاس جاتے تھے، گھٹنے ٹیکتے تھے، ادب سے بیٹھتے تھے. ذرا موقع مل گیا ویکینڈ کا, وہاں جمعرات کو ویکینڈ شروع ہوتا ہے انڈیا میں, چلے جاتے تھے وہاں. جب جاتے تھے گنگو تو جاتے ہوئے کبھی سواری پر نہیں جاتے تھے, سواری پر نہیں, کسی کار میں بیٹھ کر, کسی گدھے پر بیٹھ کر, کسی گھوڑے پر بیٹھ کر, بیل گاڑی میں بیٹھ کر نہیں جاتے تھے. اور یہ فرماتے تھے کہ شیخ کی خدمت میں سوار ہو کر جاتے ہوئے شرم آتی ہے. حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب مدظ اللہم العالی نے مجھ سے خود بتایا, میں نے خود سنا حضرت سے, کہ ایک مرتبہ ہم حضرت مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی نور اللہ مرقدہ کے ساتھ جلال آباد حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات کے لیے پہنچے. تو دیوبند سے جلال آباد تک کی بس لے لی اور بس اسٹیشن پر اترے. بس اسٹیشن پر اترے تو خدام نے یہ عرض کیا کہ حضرت رکشو بلا لیتے ہیں, گاڑی بلا لیتے ہیں, تانگا بلا لیتے ہیں, یہاں سے مدرسہ تک جانے میں آپ کو دشواری ہوگی. تو حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ دونوں ساتھی ہیں پڑھنے کے زمانے کے, استاد شاگرد کا بھی معاملہ نہیں, ساتھی دوست, ایک دوست کو ملنے جا رہے ہیں. تو حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ بھائی یہاں سے پیدل چلیں گے, حق تو یہ تھا کہ ہم دیوبند سے ان کے پاس چل کر آتے, مگر اتنا نہیں ہو سکا تو کم سے کم اتنا تو ہم کریں کہ یہاں سے وہاں تک چل کر جائیں پیدل. آج کل استاد باہر کھڑا ہے اور ہم گاڑی میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں ان کے ساتھ. ادب ہماری زندگیوں میں سے نکل گیا, ادب ادب نکل گیا, اس وجہ سے دین ہمارا کمزور ہوتا جا رہا, چلا جا رہا. ہارون رشید جب مدینہ منورہ پہنچے تو حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی پر ایک خط لکھا کہ میں بغداد سے مدینہ منورہ آیا ہوا ہوں, چند دن میرا یہاں قیام ہے, تو آپ کوئی میرے ساتھ وقت مقرر کر لیجئے اور تشریف لائیے, میں آپ سے علم حدیث حاصل کرنا چاہتا ہوں. امیر المومنین اپنے وقت کا امام مالک رحمہ اللہ تعالی نے ایک چھوٹا سا خط بھیجا, اس میں لکھا تھا کہ یا امیر المومنین العلم لا یاتی یوتا الیہ, علم کسی در کے دروازے پر نہیں جاتا, علم کے پاس خود جانا پڑتا ہے. چلے جاتے, وہ کوئی متکبر تھے, بڑائی تھی ان میں نہ, بڑائی نہیں تھی, مگر انہیں پتا تھا کہ اگر میں وہاں چلا گیا یہ ادب کے خلاف ہوگا, علم حاصل نہیں ہوگا, علم کا نور نہیں آئے گا. تو کہا کہ آئیے یہاں, العلم لا یاتی یوتا الیہ, علم جاتا نہیں, علم کی بس آنا پڑتا ہے. اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کو یہ بات کہی کہ ان رجالا من الاقطار یاتون الیکم, کہ پوری دنیا سے لوگ علم حاصل کرنے کے لیے تمہارے پاس آئیں گے, یعنی اساتذہ کے پاس طلبہ آئیں گے, اساتذہ طلبہ کے پاس نہیں جاتے. علم حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ طلبہ آتے ہیں اساتذہ کے پاس, اساتذہ نہیں جاتے. یہ علم کی ناقدری ہے, یہ علم کی ادب کے خلاف ہے. ہماری جو دعوت و تبلیغ کی تحریک ہے وہ گھر گھر جا کر لوگوں میں طلب علم کا شوق پیدا کرتے ہیں. علم حاصل کرنے کے لیے تو پھر اس شوق کے پیدا ہونے کے بعد علماء کی صحبتوں میں جا کر بیٹھنا پڑے گا. علم حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے. ایک گھر گھر جا کر جو ٹیوشن کا رواج ہو گیا ہے اس میں ٹھیک ہے کچھ کتابیں تو پڑھ لیں گے بچے, مگر ان کے سینے علم کے نور سے منور نہیں ہوں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحابہ جو سب سے پہلے اساتذہ کی ٹیم تھی ان سے کہا کہ جب وہ تمہارے پاس آئیں تو میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا, ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا, ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنا. تو طالب کو چاہیے کہ وہ چل کر جائے اور استاد کو چاہیے کہ جب کوئی طلب لے کر جائے تو اسے گلے لگائے, اس کے ساتھ محبت کا معاملہ کرے, اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرے, بھلائی کا معاملہ کرے. اس کی کوشش کی جائے کہ وہ ٹوٹے نہیں ہم سے, وہ ٹوٹے نہیں اساتذہ سے. آج کل ادھر بھی پیپر وائی اور ادھر بھی پیپر وائی, جسے آنا ہو آئے، جسے رہنا ہو رہے، جسے پڑھنا ہو پڑھے. اور ادھر مزاج یہ ہو گیا کہ جائیں کیوں جائیں، انٹرنیٹ ہے، اس پر بہت علم آ گیا ہے. اب آن لائن عالم کورسز بھی شروع ہوئے، تو ادب پڑھ کون رہا ہے، پڑھا کون رہا ہے، کچھ پتا نہیں. انگلینڈ میں ایک شخص پڑھا رہا ہے اور امریکہ میں اس کا طالب علم پڑھ رہا ہے، کس عقیدے کا ہے وہ؟ اس علم کو حاصل کر کے آگے کیا کرے گا؟ سوچو تو صحیح میرے بھائیو، سوچو تو صحیح. ہمارے اکابر نے بعض لوگوں کو علم حاصل کرنے سے منع کیا ہے کہ نا بھائی بس تم نے دورے تک پڑھ لیا کافی، اب مفتی بننے کی ضرورت نہیں، فلاں مدرسے میں جا کے خدمت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں محسوس ہوا کہ اس کی طبیعت میں سلامتی نہیں ہے، اگر یہ مفتی ہوگا تو امت کے لیے فتنے کا باعث بنے گا. یہ علم ابھی دو دھاری تلوار ہے، اگر صحیح رخ پہ گئی تو مفید اور غلط رخ پہ گئی تو مضر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحیح جانشین تھے ان کے طریق سے ہم جتنے دور ہوتے چلے جائیں گے اتنا ہی میرے بھائیوں دین میں کمی آتی چلی جائے گی، دین میں کمی آتی چلی جائے گی. یہ جو ایک شوق ہم لوگوں میں پیدا ہو رہا ہے کہ بس کوئی نیا کام ہم کریں، نیا نیا کام کریں تاکہ ایسا لوگوں کو احساس ہو کہ بھائی یہ کچھ ہو رہا ہے، یہ کچھ ہو رہا ہے، کوئی نیا کام. ہر شخص کے دل میں ایسا خیال آتا ہے کہ نیا کام. سوچو پہلے کہ جو کام کرنے میں جا رہا ہوں امت کی ضرورت ہے یا میری اپنی ضرورت. امت کی ضرورت ہے یعنی پہلے یہ سوچو، اور امت کی ضرورت ہے تو امت کی کون سی ضرورت ہے، اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اسلاف نے ہمیں کون سا طریقہ بتلایا ہے. اس طریقے کے دائرے میں رہ کر جتنا کام ہو سکے کرنا چاہیے. تجدد تنوع کی بھی ضرورت ہوتی ہے جیسے جیسے زمانہ گزرتا ہے، مگر تجدد اور تنوع میں تسلسل اور توارث کو قربان نہیں کرنا چاہیے. تسلسل اور توارث کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر جو ہمارے اکابر، ہمارے بزرگوں کے جو ویلیوز ہیں، ان کے جو اصول ہیں، ان کا جو منہج ہے، اسے قربان کیے بغیر تجدد اور تنوع، نئی آئیڈیاز وجود میں لا کر کے کام کرنا چاہیے. تجدد اور تنوع میں اگر وہ اصل سرمایہ ہے وہی قربان ہو جائے تو ہم دین کی کون سی خدمت کر رہے ہیں؟ اور یہ ساری مصیبتیں ہیں کس چیز کی؟ تزکیہ کے نہ ہونے کی. کیونکہ تزکیہ نہیں ہے، دل پر محنت نہیں ہے، اس لیے ساری مصیبتیں. دل بڑائی چاہتا ہے، دل نام کو چاہتا ہے، دل جاہ کو چاہتا ہے، دل مال کو چاہتا ہے، دل خواہشات کو پورا کرنے کو چاہتا ہے. اس کے لیے پھر جو سامنے آئے وہ کرو، جو دل میں آئے وہ کرو، جس کو قربان کرنا پڑے کرو، جس کو توڑنا پڑے توڑو، سب کچھ. ادب کی بات کر رہا تھا میں، ادب کی. العلم یاتی العلم لا یاتی یوتا، علم آتا نہیں، خود جانا پڑتا ہے. وہ لوگ بھی سمجھدار تھے، سمجھدار تھے. چھوٹا سا رقا لکھا وہ سمجھ گئے کہ اگر امام مالک رحمہ اللہ تعالی یہاں آئے تو علم حدیث کا جو فائدہ ہے وہ مجھے حاصل نہیں ہوگا. اللہ جزائے خیر دے حضرت کو، وہ آ گئے درس میں، مسجد نبوی میں، مگر ذرا شان کے ساتھ بیٹھے، ایک ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر. امام مالک رحمہ اللہ تعالی غسل کر کے، عمدہ کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کر آ کر اپنی مسند پر بیٹھے. جب درس حدیث کے لیے آتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسا کہ دلہا آ گیا ہے. حدیث کی اتنی عظمت تھی دل میں. غسل فرماتے تھے، عمدہ کپڑے پہنتے تھے اور خوشبو وشبو لگا کر کے آتے تھے تو لگتا تھا کہ دلہا آ گئے ہیں، آج عید کا دن ہے، ایسا لگتا تھا. اور نظر دوڑاتے تھے، پہلے نظر دوڑائی تو دیکھا کہ سب ادب سے بیٹھے ہوئے ہیں مگر ایک صاحب ستون سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں. غور کیا تو پتا چلا کہ ہارون رشید ہے. تو وہاں بھی اصلاح نہیں چھوڑی اور عجیب جملہ ارشاد فرمایا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ یا امیر المومنین ان من اجلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجلال العلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کا ایک حصہ یہ ہے کہ جس علم کو لے کر وہ آئے تھے اس کا بھی احترام کیا جائے. آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اس وقت بیان ہو رہا ہے, احترام سے بیٹھیے. یہ مساجد کے اندر جو دروز ہوتے ہیں, جو حلقے ہوتے ہیں علماء کرام کے, اس میں کون سا علم بیان کیا جاتا ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا حصہ ہے کہ ایسی گیدرنگز میں, ایسی مجالس میں, ایسے مجامع میں ہم ادب سے بیٹھیں. من لا ادب له لا علم له, جس کے پاس ادب نہیں اسے علم حاصل نہیں ہوتا, نہ علم کے الفاظ نہ علم کا نور. با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. جو ادب والا ہوتا ہے اسے بہت بڑا حصہ ملتا ہے, جو بے ادب ہوتا ہے اسے کچھ نہیں ملتا. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی فرماتے تھے کہ ہم علم قلیل علم کثیر کے اتنے محتاج نہیں ہے جتنے ادب قلیل کے, علم کثیر کے اتنے محتاج نہیں ہے جتنے ادب قلیل کے. ادب کے بہت ہم محتاج ہیں. ہمارے سب بزرگوں کو آپ دیکھیے, عجیب ادب, عجیب ادب. مکہ مکرمہ کا ادب, مدینہ منورہ کا ادب, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کا ادب, قرآن مجید کا ادب, علم کا. حضرت بن نوری رحمہ اللہ تعالی اساتین میں سے جبل علم. حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے موٹے آدمی نہیں تھے, بہت بڑے شخص, بہت بڑے شخص, محدث. اور حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے صحیح جانشین. انہوں نے اپنے شاگردوں کو ایک مرتبہ ترغیب دیتے ہوئے کہا کہ میں نے شعور کی عمر کو پہنچنے کے بعد, سوجھ بوجھ کی عمر کو پہنچنے کے بعد, زندگی میں کبھی بھی کسی صاحب علم کی طرف اپنا پاؤں ایسا لمبا نہیں کیا, حتیٰ کہ حافظ قرآن کی طرف بھی میں نے اپنا پاؤں لمبا نہیں کیا. حافظ قرآن کی طرف پاؤں لمبا کیسے کروں؟ اس لیے میرے بھائیو, آج ہی عزم کرو کہ ہم اپنی زندگیوں میں ادب لائیں گے. جو دو زانو بیٹھ سکتا ہے وہ دو زانو بیٹھے. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, تو کس طرح بیٹھے؟ فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع کفیہ علی فخذیہ, کہا کہ گھٹنوں کو گھٹنے سے ملا دیا اور اپنے ہاتھوں کو اپنی رانوں پر رکھا. ایک قول, اپنے گھٹنوں کو, اپنے ہاتھوں کو اپنی رانوں پہ رکھا. کیوں؟ اس لیے کہ سب صحابہ کو بتانا چاہتے تھے کہ جب طالب علم اپنے استاد کے سامنے بیٹھے تو اسے ادب سے بیٹھنا چاہیے. جتنی دیر تک بیٹھ سکے بیٹھے دو زانوں, اور پھر تکلیف ہو تو چار زانوں بیٹھے, کوئی حرج نہیں ہے. بیمار ہے, مریض ہے, گھٹنوں میں تکلیف ہے, کوئی حرج نہیں. تکلیف ہوتی ہے تو قیام بھی معاف ہو جاتا ہے, بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں. اللہ کے سامنے کے آداب میں بھی فرق آ جاتا ہے مریض ہے تو, مگر ایک سستی غفلت. حضرت مدنی رحمہ اللہ تعالی نے زندگی بھر, شیخ الاسلام زندگی بھر جب بھی کھانے کے لیے بیٹھے تو دو زانو, دو زانو. اور میں نے ان شاگردوں سے سنا جنہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت جو ہے روٹی اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے, ایک ہاتھ میں, اور بائیں ہاتھ میں روٹی ہوتی تھی, دائیں ہاتھ سے لقمہ لے لے کر کھاتے تھے, اور کہا کہ پورے کھانے کے دوران یہ جھک کر کھاتے تھے. روزی کا ادب. انی لا اکل متقین, انی اکل کما یاکل العبد, میں ٹیک لگا کر عیش کے ساتھ نہیں کھاتا, میں تو اس طرح جھک کے کھاتا ہوں جیسے ایک غلام کھایا کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ نعمت آئی ہے. ایک شیخ اپنے مرید کو بلاتا ہے کہ بیٹا ادھر آؤ, اور اسے اپنا قلم ہدیے میں دیتا ہے, ایک معمولی قلم, تو وہ بھی ایسا جھک جاتا ہے اور دو ہاتھوں سے لیتا ہے. تو اپنے شیخ کی طرف سے ایک معمولی چیز آئے اس پر ادب سے جھک جاتا ہے, تو یہ روزی جو اللہ کی طرف سے آ رہی ہے اس کے لیے جھکنا چاہیے. یعنی اس لیے عزم کرو میرے بھائیوں کہ ہم ادب, ادب کتابوں کے ساتھ ادب, قرآن مجید کے ساتھ ادب, ہر چیز کا دل میں ادب ہو. یہ ادب آئے گا تو دین مضبوط ہوتا چلا جائے گا, بہت سے کاموں کی سمجھ آئے گی, بہت سی چیزوں کی توفیق نصیب ہوگی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ محدث ابو زرعہ رحمہ اللہ تعالی شاگردوں کو ادب مانے ہوا کہ حضرت بڑے اور ہم ان سے کہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, تو چھوٹا بڑے کو کہہ رہا ہے کہ مرنے سے پہلے کلمہ پڑھو اچھا نہیں لگتا, تو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ کریں کیا. اس میں ایک ذہین اور ہوشیار تھا, تو اس نے کہا کہ آپ ہمیں ایک حدیث سنائیے, اور اس نے کہنا شروع کیا کہ حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان, ایک سند پڑھی. اب سند پڑھی تو جس میں زندگی گزری تھی موت کے وقت اسی میں انتقال ہو رہا ہے, تو وہ کان میں جب سند پڑھی تو وہ شاگرد کو وہیں روک کر کے خود شروع کر دی کہ حدثنا فلان قال حدثنا, وہ سند وہی پڑھی جس کے اندر لا الہ الا اللہ کا لفظ تھا حدیث میں. اللہ اکبر, کیا ادب, کیا ادب. محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دی گی. دل میں میرے بھائیو ان کو محبت تھی, عظمت تھی, اللہ خود ان کی فکروں کے اوپر راستے کھولتا تھا. ہم تلقین کیسے کریں, تو ایک کے ذہن میں اللہ نے بات ڈال دی کہ یہ سند پڑھنا شروع کرو, تم جب سند پڑھنا شروع کرو گے تو یہ سند پڑھ کر کے حدیث کو کمپلیٹ کر لیں گے, اور حدیث کے اندر لا الہ الا اللہ ہے اسی پر ان کی موت واقع ہو جائے گی. کون سی حدیث؟ بہت مشہور حدیث, من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس کی زبان پر آخری بات لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ, جس کی زبان پر آخری بات لا الہ الا اللہ ہو, دخل الجنہ, وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. اللہ اکبر, ایسی موت کس کو نصیب ہوئی ہوگی کہ کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں اور حدیث بھی بیان کر رہے ہیں. ایک تو ہے کہ کلمہ پڑھ کر, بہت لوگ حدیث بھی پڑھ رہے ہیں, کلمہ پڑھ رہے ہیں اور حدیث بیان کرتے ہوئے. اور کیا بھی اللہ نے عجیب کہ انہوں نے سند پڑھنا شروع کیا, اور سند پڑھتے پڑھتے کہا کہ صحابی روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی زبان پر آخری بات ہو لا الہ الا اللہ اور آگے دخل الجنہ نہیں بول سکے, روح نکل گئی اور وہ خود جنت میں چلی گئی, عملی طور پر دخل الجنہ کے مصداق ہو گئی. کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر, اسے آ گیا ہے جینا, اسے آ گیا ہے مرنا. صاحب دل کی صحبت میں میرے بھائیو بیٹھو, صاحب دل کی صحبت میں بیٹھو. آج یہ چیز اتنی اجنبی ہو گئی ہے کہ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے, اب کر لیا تو کر لیا, نہ کیا تو کوئی حرج نہیں. بہت سے اہل علم کے ذہنوں میں بھی ایسی بات آتی ہے, تنقید بھی سننے کو ملتی ہے کہ یہ کیا سب خانقاہ اور ذکر اور بزرگوں سے بیت اور ان کی صحبت میں بیٹھنے کا. اور جیسوں کے ساتھ بیٹھو گے ویسے ہوں گے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو تم اللہ کا تقوی اختیار کرو. اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, ڈرو اللہ سے, ڈرو ڈرو. بس ہم نے اللہ سے ڈرنا سیکھ رکھا ہے, اللہ سے ڈرنا سیکھ رکھا ہے بچپن سے. اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. اتنا ڈرتے ہیں, اتنا ڈرتے ہیں, اتنا ڈرتے ہیں کہ بس ڈر ہی کی وجہ سے کچھ کرتے ہیں. محبت سے تو کبھی ہم نے زندگی میں دو رکعت نماز نہیں پڑھی. بھائی محبت سے بھی تو کوئی کام کرو. خشیت, خشیت, خشیت کا معنی ڈرنا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. یس, جی ہاں, اللہ سے ڈرنے والے, اللہ کی خشیت رکھنے والے لوگ کامیاب ہوتے ہیں. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر, جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں. مگر عربی زبان میں بہت وسعت ہے, اس لیے خشیت کا ترجمہ بھی خوف کیا جاتا ہے ڈرنا, اور خوف کا ترجمہ بھی ڈرنا کیا جاتا ہے. خشیت اپنے اندر ایک خاص معنی رکھتا ہے. اللہ سے ڈرنے کے لیے نہیں کہا گیا جیسے شیر سے آدمی ڈرتا ہے, جیسے سانپ سے ڈرتا ہے، جیسے بچھو سے ڈرتا ہے، جیسے چور ڈاکو سے ڈرتا ہے، جیسے دشمن سے ڈرتا ہے، اسے کہتے ہیں خوف، یہ ڈرنا ہے. اور یہ خشیت، یہ کون سا ڈرنا ہے؟ جیسے ایک فرما بردار بیٹا جس پر اس کے باپ کی مسلادھار بارش کی طرح شفقتیں ہوں، اور باپ یہ کہیں کہ بیٹا آج 10 بجے گھر پہنچ جانا، اور اس کے دوست کہیں کہ یار اب ایک دن نہ گئے تو کیا فرق پڑ جاتا ہے، کہتے ہیں نہیں مجھے ابا کا ڈر لگتا ہے، ڈر لگتا ہے اتنی ساری مسلادھار بارش کی طرف شفقتیں، ڈر لگتا ہے، ڈرتا کیوں ہے؟ ڈر لگتا ہے کا مطلب یہ کہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ گھر 10 بجے نہ پہنچا اور ابا کو تکلیف ہو گئی تو، مجھے محبت اتنی ہے کہ میں ابا کو ٹھیس پہنچانا نہیں چاہتا، اس کو خشیت کہتے ہیں. اللہ سے ہمارا ایسا تعلق ہو جائے، ایسی محبت ہو جائے، اللہ اکبر، ایسی محبت ہو جائے. ایک بزرگ دعا میں فرماتے تھے، عرض کرتے تھے کہ اے اللہ بہت گنہگار ہوں، جو عذاب دینا چاہے دے دے، جو عذاب دینا چاہے دے دے، بس تیری ناراضگی کا عذاب مت دینا، مجھ سے ناراض کبھی مت ہونا، جو عذاب دینا چاہے دے، مگر خوش رہنا مجھ سے. کبھی ہمارے دل میں بھی ایسا خیال آتا ہے کہ اللہ خوش ہو جائے مجھ سے، اللہ مجھے تیار کر لے. ڈرتے ہیں بس، جہنم کے تذکرے کے بغیر، عذاب قبر کے تذکرے کے بغیر اعمال کی طرف ہم اٹھتے ہی نہیں، گناہوں سے بچتے ہی نہیں. بار بار بیان کرنا پڑتا ہے قبر میں ایسا ہوگا، قیامت کے دن ایسا ہوگا. دل میں کبھی محبت بھی تو ہونی چاہیے اللہ تعالی شانوں کی محسوس، کہ ہاں میں اللہ کی محبت میں 2 رکعت پڑھ رہا ہوں. اللہ کے ہم پر 2 حق ہیں، ایک حق کی عظمت، دوسرا حق کی محبت. حق کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ تھوڑا ڈرا جائے، حق کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ سے انس رکھا جائے، محبت رکھی جائے، ملنے کی چاہت ہو، ملنے کی خواہش ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب مناجات کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے تو عرض کرتے تھے کہ اللہ میری عزت کے لیے یہی کافی ہے، میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے، اور میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا غلام، میں تیرا بندہ، اس سے بڑھ کر مجھے کون سی عزت چاہیے؟ اور فخر کے لیے مجھے کوئی فیکٹری، کوئی منصب، کوئی پوزیشن نہ، میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے. اور پھر کہتے تھے کہ اے اللہ تو میرے لیے ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں، بس تو مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. ذکر کا فی فمی و خیال کا فی عینی و مسوا کا فی قلبی فعین تغیب. کیسے کیسے عشق میں مبتلا ہو جاتے تھے اللہ تعالی شان ہو کے. کہتا ہے عاشق کہ ذکر کا فی فمی و خیال کا فی عینی و مسوا کا فی قلبی فعین تغیب. آپ سے میں محبت کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں تو دیکھنا چاہتا ہوں، مگر آپ چھپ چھپ کے رہتے ہیں، کبھی سامنے آتے ہی نہیں. دنیا میں اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، آپ چھپ چھپ کے رہتے ہیں، آپ میرے معشوق، میں آپ کا عاشق، میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کو، کبھی سامنے تو آئیے. پھر وہ کہتا ہے کہ آپ چھپیں گے کیسے مجھ سے، آپ کیسے چھپیں گے؟ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عجیب شعر ہے. مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تیرا آئینہ عالم رنگ و بو ہے، تیرا آئینہ عالم رنگ و بو ہے. یہ پوری دنیا جو ہے یہ تیرا آئینہ ہے، پہاڑ تیرا آئینہ. میں میرے آئینے میں دیکھوں تو میری شکل نظر آئے گی، اور یہ ان کے آئینے، جو جس کے آئینے، جو اپنے آئینے میں دیکھتا ہے اپنی شکل نظر آئے گی. تو اللہ کا آئینہ کیا ہے؟ کہتے ہیں پوری دنیا تیرا آئینہ ہے، پوری دنیا تیرا آئینہ. اللہ سے چونکہ اب تعلق پیدا ہو گیا تو پہاڑوں کو دیکھتا ہے تو پہاڑ نظر نہیں آتا، پہاڑوں کو پیدا کرنے والا. سمندر کو دیکھتا ہے تو سمندر نظر نہیں آتا، سمندر کو پیدا کرنے والا. تقریر کرنے والوں کو دیکھتا ہے تو تقریر کرنے والا نظر نہیں آتا. وہ گلستہ میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا، باغ میں گیا اور اس پھول کو دیکھا، اس پھول کو دیکھا، اس کی الگ خوشبو، اس کی الگ خوشبو، اس کا رنگ الگ، اس کا رنگ الگ، اس کی سائز الگ، اس کی سائز الگ، سب پھول الگ الگ، رنگ الگ الگ، قسم الگ الگ، خوشبو الگ الگ، مگر وہ شاعر کہتا ہے کہ ہر پھول سے ایک ہی خوشبو مجھے آ رہی تھی، تیری خوشبو آ رہی تھی، گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا، تیری سی ہی رنگت، تیری سی ہی بو ہے۔ تو مفتی شریف صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تیرا آئینہ عالم رنگ بو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ ہمیں بھی تو کبھی اللہ نظر آتا، ہمیں بھی تو کبھی اللہ نظر آتا، ہمیں بھی تو کبھی احساس ہوتا کہ میں میرے اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور اس وقت میرا اللہ کتنا خوش ہوگا مجھ سے، میں اب رکوع میں چلا گیا، میرا اللہ کتنا خوش ہو رہا ہوگا۔ کبھی ہم بھی اللہ سے بات کرتے کہ اللہ بہت گندا ہوں، نکما ہوں، مگر تجھے چاہتا ہوں، جھوٹ موٹ ہی صحیح، ہو سکتا ہے کہ مجھے غلط فہمی ہوئی ہو کہ میں ایسا سمجھ رہا ہوں کہ میں تجھے چاہتا ہوں اور تیری محبت کو چاہتا ہوں مگر جھوٹا ہوں، مگر اللہ جیسا بھی ہے تجھے چاہتا ہوں، تجھے چاہتا ہوں، تو قادر مطلق ہے، یہ سارا کارخانہ عالم تو چلا رہا ہے، تو نے بنایا ہے، پتہ نہیں کیا کیا تو نے بنایا، اللہ میرے چھوٹے سے دل میں تیری محبت کے ایک قطرے کا قطرہ ڈال دینا تیرے لیے کیا مشکل ہے۔ کبھی ہم بھی تو بات کرتے جیسے ایک بچہ ماں کے سامنے ضد کرتا ہے، لیکن نہیں نہیں، مانگتے ہیں تو جنت، اور اس سے بھی زیادہ فکر یہ ہوتی ہے کہ جہنم سے بچ جائے، بس اللہ کا تصور ہی ہے مارنے والا، عذاب دینے والا، سزا دینے والا، کیسے اس سے بچ جائیں۔ اسماء حسنہ میں سب سے پہلا نام الرحمن، اس کے بعد الرحیم، بسم اللہ میں الرحمن الرحیم، اور دوسری صفات جلالی میں سے ایک بھی صفت نہیں، ساری دونوں صفات جمالی، الحمدللہ رب العالمین جمال، الرحمن جمال، الرحیم جمال، اس کے بعد مالک یوم الدین۔ ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے کے اوپر سبقت کر جاتی ہے، یعنی میری رحمت میرے غصے پر غالب آ جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ انسانوں جیسے ہیں اور ایک طرف سے رحمت کا تقاضا ہوتا ہے، دوسری طرف سے غضب کا تقاضا ہوتا ہے، اور رحمت غضب، رحمت غضب، رحمت غضب، رحمت غضب میں آپس میں یوں ٹکراؤ سا پیدا ہو جاتا ہے، اور بالآخر جو ہے اندر کی رحمت غضب پر غالب آ جاتی ہے۔ یہ تو انسانوں میں ہوتا ہے کشمکش، اللہ تعالیٰ اس قسم کی ساری انفیالی کیفیات سے پاک ہے، اللہ کمپلیٹلی کنٹرول میں رہتا ہے ہر وقت۔ ان رحمتی سبقت غضبی، کیا معنی اس کا؟ اس کا معنی یہ کہ ایک بستی کے اندر اگر پانچ نافرمان رہتے ہیں اور ایک فرما بردار رہتا ہے، تو فرما بردار جو ہے اس کے اوپر رحمت اترنی چاہیے، ان پانچ کے اوپر عذاب اترنا چاہیے، مگر میں سب پر رحمت اتارتا ہوں غضب کو نہیں، میری رحمت ہمیشہ غضب پر غالب رہتی ہے۔ ایک شخص میری نافرمانی کرتا ہے، تھوڑا بہت عذاب اس پر بھیج دیا، مگر اس کا ہوا چالو ہے سانس لینے کے لیے، پانی چالو ہے پیاس بجھانے کے لیے، رزق چالو ہے پیٹ بھرنے کے لیے، رحمت، رحمت کا حصہ زیادہ ہے میرا غضب کی بنسبت۔ تو وہ کہتا ہے ذکروں کا فی فمی و خیالوں کا فی عینی و مسواک فی قلبی فعین تغیبو، آپ چھپ رہے ہیں مجھ سے مگر چھپ کے کہاں جائیں گے، اس لیے کہ آپ ہمیشہ میری زبان پر رہتے ہیں۔ ذکروں کا فی فمی و خیالوں کا فی عینی، خیال میرے دماغ میں آپ رہتے ہیں، و مسواک فی قلبی میرے دل میں آپ رہتے ہیں، دل میں آپ، زبان پر آپ، دماغ میں آپ، کیسے چھپ سکتے ہیں آپ مجھ سے؟ واللہ ما طلعت شمس ولا غروبت الا وانت فی قلبی ووسواسی ولا جلست الى قوم احدثهم الا وانت حدیثی بین جلاسی ولا هممت بشرب الماء من ظمأ الا رأیت خیالا منک فی الکأس۔ کیسے عاشق پیدا ہوئی، اللہ ہمیں ان لوگوں کے عشق کا ایک قطرہ نصیب فرما دے، واللہ ما طلعت شمس ولا غروبت، اللہ کی قسم نہ سورج طلوع ہوا نہ سورج غروب ہوا سوائے یہ کہ تو ہر وقت میرے دل دماغ میں رہتا ہے. سورج طلوع ہوتا ہے تب بھی تو میرے دل دماغ میں، سورج چڑھتا ہے تب بھی تو میرے دل دماغ میں، سورج سر پہ آ جاتا ہے تب بھی تو میرے دل دماغ میں، سورج غروب ہونے کے قریب آ جاتا ہے ڈھلتا ہے تب بھی تو میرے دل دماغ میں، سورج غروب ہو جاتا ہے تب بھی تو دل دماغ میں، رات کے سناٹے میں بھی تو میرے دل دماغ میں. ولا جلست الى قوم احدثهم، اور میں جب جب بھی میرے دوستوں کے ساتھ گپ شپ کے لیے بیٹھتا ہوں، الا وانت حدیثی بین جلاسی، تو میری زبان پر ٹاپک ایک ہی ہوتی ہے، میں تیرا ہی تذکرہ کرتا ہوں، تیری ہی بات کرتا ہوں، تیری محبت کی بات کرتا ہوں. ولا حممت بشرب الماء من ظمئن، پیاس کی وجہ سے جب بھی میں نے گلاس اٹھایا پانی پینے کے لیے اور میں نے پانی کے اندر دیکھا، الا رأیت خیالا منک فی الکاسی، پانی میں بھی مجھے تو ہی نظر آتا ہے. یعنی شدت پیاس کے وقت جب سب کچھ بھول جاتا ہے آدمی کا، کہ اس وقت بھی مجھے تو نظر آتا ہے پانی میں، کہ میرا اللہ ہے جو مجھے یہ پانی پلا رہا ہے، یہ نعمت میرے اللہ کی طرف سے آئی ہے. ہم پانی پیتے ہیں اللہ کی محبت دل میں محسوس نہیں کرتے، کھانا کھاتے ہیں اللہ کی محبت دل میں محسوس نہیں کرتے، بچے کو گود میں اٹھاتے ہیں اللہ کی محبت محسوس نہیں کرتے، فرما بردار بیوی کے چہرے پہ نظر پڑتی ہے دل میں اللہ کی محبت محسوس نہیں کرتے. اتنی ساری نعمتیں اللہ روز ہمیں دے رہا ہے ہماری تمام تر نالائکی اور نافرمانیوں کے باوجود، مگر دل میں ہم اللہ کی محبت محسوس نہیں کرتے. ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بیٹھ گئے کھانا کھانے پر، سموسے پکوڑے روٹی بریانی سالن کوفتے، یہ ساری نعمتیں ہمیں نظر آتی ہے، اور کھانے کے بعد جب ہم کہتے ہیں کہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، تو یہ سب کھانے کی چیزیں ہمارے ذہن میں ہو تو ہو، ورنہ سنت کی ادائیگی کی نیت سے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے پڑھ لیتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ بھئی کھانا موجود ہے بہترین کھانا، مگر منہ میں چھالے پڑے ہوئے ہیں، تو کیا منہ میں چھالے نہیں ہیں یہ الگ نعمت، اور منہ میں چھالے نہیں پڑے ہوئے ہیں مگر گلے میں تکلیف ہے، کہا گلے میں تکلیف نہیں یہ ایک الگ نعمت، گلے میں بھی تکلیف نہیں ہے مگر پیٹ میں گیس ہے ڈائریا ہے، کہا پیٹ بھی بالکل ٹھیک ٹھاک یہ الگ نعمت، اور پھر یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بیوی منہ چڑھا کے کھانا کھلا رہی ہے، تاکہ بیوی خوشی خوشی سے کھانا کھلا رہی ہے. اب اس تصور کے ساتھ اب کھانے کے بعد کہیں گے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، تو اللہ کی محبت دل میں محسوس ہوگی کہ نہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ مؤمنین کی علامت ہے کہ ان کے سینوں میں سب سے زیادہ محبت اللہ کی ہوتی ہے، یہ مومنین کی علامت ہے، سب سے زیادہ محبت ان کے سینوں میں اللہ کی ہوتی ہے. اسی لیے حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا ایک مرتبہ نکلی اور گلیوں میں چکر لگانے لگی بسرا کی گلیوں میں، اور ایک ہاتھ میں پانی ایک ہاتھ میں آگ، برتن میں آگ ہوگی برتن میں پانی. کسی نے پوچھا کہ رابعہ ٹھیک تو ہے؟ کہنے لگی کہ ہاں، میں نے عابدوں کو اور زاہدوں کو دیکھا کہ اللہ کی بہت عبادت کرتے ہیں، مگر ان کی نیتوں کو ٹٹولا تو پتا چلا کہ کوئی جنت کے لیے عبادت کر رہا ہے یا جہنم سے بچنے کے لیے. پانی لے کے جا رہی ہوں تاکہ جہنم کو بجھا دوں، آگ لے کے جا رہی ہوں تاکہ جنت کو جلا دوں، نہ جنت رہے نہ جہنم رہے. اس کے بعد اگر کوئی عبادت کرے تو صرف اللہ کے لیے کرے. آج سے میرے بھائیو اللہ کو مقصد بناؤ، یہ دل دماغ میں بٹھاؤ کہ آج سے اللہ چاہیے، بس اللہ چاہیے. تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں تیرا ہو جاؤں. رو رو کے مانگو اللہ سے کہ اللہ زندگی گزر گئی تجھ سے دور رہا، تو میرا خالق، تو میرا پیدا کرنے والا، تو میرا منعم، تو میرا محسن، تجھ سے بڑا میرا بینیفیکٹر کوئی نہیں، سب کچھ تو نے مجھے دیا، وجود تو نے دیا، وجود دینے کے بعد ساری چیزیں تو نے مجھے دی، اب تک یہاں تک پہنچا ہوں تیری وجہ سے پہنچا ہوں، مگر تیری محبت تجھے مقصد میں نے نہیں بنایا. اے اللہ بس تیرا ہو جاؤں تیرا ہو جاؤں تیرا ہو جاؤں، اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، اے اللہ میرے دل کو بدل دے، اب تو ایک ہی تمنا بس رہ گئی کہ تیرا ہو جاؤ. حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ مناجات میں فرماتے ہیں کہ کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا. اے اللہ مجھے تو تو چاہیے، مجھے تو چاہیے، اور اے اللہ تجھے پانے کے لیے جو راستہ ہے وہ بھی تو مجھے بتا، تجھے پانے کے لیے سبب کے درجے میں جو شیخ میرے لیے تو نے منتخب کیا ہے اس تک بھی راستہ مجھے تو بتا، شیخ کے آداب بھی تو سکھا، اور شیخ کی تعلیم میں برکت بھی تو پیدا فرما. اے اللہ جو چاہیے وہ تو میرے لیے اسباب پیدا کر، مجھے تو تو چاہیے، مجھے تو تو چاہیے. میرے ایک بہت پرانے محسن اور محترم، ان سے میں کہا کرتا تھا کہ آپ ایک مرتبہ ہمارے یہاں رمضان المبارک میں آئیے، اور میں ان سے کہتا تھا کہ آپ میرے بڑے ہیں اور مشفق بھی ہیں اور آپ کی میرے اوپر شفقتیں رہی ہے، تو آپ جو ہے ظاہر میں جو کچھ نظر آ رہا ہے اسے دیکھ کر آپ کو خوشی ہوگی، ایک مرتبہ آپ آئیے ہمیں بھی بہت خوشی ہوگی. تو آئے اور دوسرے یا تیسرے دن وہ معتکف میں اجازت لی انہوں نے کہ میں ذرا بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا جائیے خوشی سے. آئے اور میرے سامنے بہت ادب سے بیٹھ گئے، وہ تو مجھ سے بڑے ہیں، میں ان کا احترام کرتا ہوں اور مجھے کرنا بھی چاہیے. ادب سے بیٹھ گئے اور زاروں قطار رونے لگے، بہت رہے. ان کی عمر اس وقت تقریباً 67 ہوگی. زاروں قطار روئے، زاروں قطار روئے. اور مجھے ایسا ہوا کہ کوئی خبر آ گئی کسی کے انتقال کی، کیا ہے کیا نہیں. یہ مولوی احمد بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے ان کو تسلی دی، میں نے کہا سب ٹھیک ہوگا، اللہ بہت بڑا ہے، اب صبر کریں، کیا بات کیا ہوئی. تو دو تین منٹ کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور یہ کہا کہ میری زندگی ختم ہو گئی، میری زندگی ختم ہو گئی. آج تک زبان پر ایک مرتبہ یہ جملہ نہیں آئے کہ اے اللہ مجھے تو تو چاہیے، ایک مرتبہ یہ جملہ نہیں آئے کہ اللہ تیری محبت چاہیے. کا ڈرتا ہی رہا اے اللہ جہنم سے بچا لے، آج تک ایک مرتبہ دعا میں نے یہ نہیں کہا. کہا یہاں اگر پہلی مرتبہ یہ سنا کہ اللہ سے اللہ کو مانگوں. ڈرو بھی اللہ سے مگر اللہ سے محبت کا تعلق رکھو. عزم کرو آج سے میرے بھائیوں کہ اللہ چاہیے، بس اللہ چاہیے. اللہ آج سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، بس اللہ ناراض نہ ہو. ایسا کوئی کام نہ ہو جس سے اللہ ناراض ہو جائے. یہ جو ہے کہ اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہمیں عبادت کرنی ہے، عبادت کرنی ہے، عبادت کرنی ہے. یہ عبادت کا مفہوم چونکہ ہمارے ذہنوں میں شیطان نے غلط بٹھایا ہے، اس لیے عبادت 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 عبادت، خوش رہے شیطان بھی، راضی رہے رحمان بھی، ایسی ہماری زندگی گزر رہی ہے. عبادت، اللہ نے مجھے عبادت کے لیے پیدا کیا اور میں کر رہا ہوں عبادت. بھائی کیا عبادت کر رہا ہے؟ پانچ وقت کی نمازیں پڑھ رہا ہوں. اور کیا کر رہا ہے؟ تبلیغ میں جاتا ہوں. اور کیا کرتا ہے؟ عمر حج کرتا ہوں. اور کیا کرتا ہے؟ اللہ کے راستے میں خیرات کرتا ہوں. اور کیا کرتا ہے؟ تلاوت بہت کرتا ہوں، درود پاک بہت پڑھتا ہوں، ذکر بہت کرتا ہوں، عبادت میں میری زندگی. اور کیا کرتا ہے؟ اپنے شیخ کے پاس جاتا ہوں، مجلسوں میں، خانقاہ میں ان کے پاس وقت گزارتا ہوں. بس عبادت 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 عبادت. بھائی عبادت کے دو پہلو ہیں، ایک ہے ان کاموں کو کرنا جن سے اللہ راضی ہو، اور دوسرا ان کاموں سے بچنا جن سے اللہ ناراض ہو. ایک طرف تلاوت ہے، دوسری طرف گھر میں بے پردگی ہے. ایک طرف تبلیغ جماعت میں جانا ہے، دوسری طرف گھر میں ٹی وی ہے. ایک طرف خانقاہ میں جانا ہے، دوسری طرف حرام کی آمدنی ہو رہی ہے. اللہ کی اتنی ساری جو نافرمانیاں ہو رہی ہے زندگی میں، اللہ راضی کیسے ہوگا؟ اللہ کی محبت کیسے حاصل ہوگی؟ اس لیے زندگی کا مقصد یہ بناؤ کہ ایسا کوئی کام نہیں کرنا ہے جس سے اللہ ناراض ہوگا. عبادت کا نکال لیجئے ذہن سے یہ لفظ. زندگی میں ایسا کوئی کام نہیں کرنا ہے جس سے اللہ ناراض ہوگا، اور اس کے بعد ہر اس کام کو کرنا ہے جس سے اللہ اور خوش ہوگا. اب کیا کیا آ گیا اس میں؟ ایسا کوئی کام نہیں کرنا ہے جس سے اللہ ناراض ہوگا. فرض آ گیا کہ نہیں؟ فرض نہیں چھوڑنا ہے. واجب آ گیا کہ نہیں؟ واجب نہیں چھوڑنا ہے. سنت موقعہ آ گئی کہ نہیں؟ سنت موقعہ نہیں چھوڑنی. اس لیے کہ سنت موقعہ چھوڑوں گا اللہ ناراض ہو جائے گا، واجب چھوڑوں گا اللہ ناراض ہو جائے گا، فرض چھوڑوں گا اللہ ناراض ہو جائے گا، حرام آ گیا کہ نہیں، حرام کام کروں گا اللہ ناراض ہو جائے گا. مکروہ تحریمی آ گیا کہ نہیں, مکروہ تحریمی کروں گا اللہ ناراض ہو جائے گا. اور ہر اس کام کو کرنا ہے جس سے اللہ اور خوش ہوتا ہے. سنت غیر موقعد آ گئی کہ نہیں, اس سے کہ اس کو نہ کرنے سے اللہ ناراض نہیں ہوتا مگر کرنے سے خوش بہت ہوتا ہے. مستحب آ گیا کہ نہیں, اس سے کہ اس کو نہ کرنے سے اللہ ناراض نہیں ہوتا مگر کرتے تو خوش بہت ہوتا ہے. مکروہ تنزیہ آ گیا ہے کہ نہیں, اس سے کہ اسے اگر کوئی کرتا ہے تو اللہ ناراض نہیں ہوتا مگر اس سے بچتا ہے تو اللہ خوش بہت ہوتا ہے. اور نفل بھی آ گیا کہ نہیں, اس سے کہ نفل کوئی چھوڑتا ہے تو اللہ ناراض نہیں ہوتا مگر چھوڑتا ہے تو خوش بہت ہوتا ہے. سب سے پہلا ٹارگٹ ہمارا وہ فرسٹ, کیا پہلا ٹارگٹ, ایسا کوئی کام نہ ہو جس سے اللہ ناراض ہو. اور اس کے بعد ایسا ہر کام کرنے کی کوشش کرنی ہے جس سے اللہ راضی ہو, جس سے خوش ہو. یہ دو لیول ہے عبادت کے, یہ دو لیول. اصل پہلا لیول ہے, اصل پہلا لیول, پہلا لیول. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ. فرض واجب حرام سے بچنا, مکروہ تحریمی سے بچنا, اس سے بندہ جتنا میرا قرب حاصل کرتا ہے اتنا کسی چیز سے نہیں. اور اس کے بعد دوسرے نیچے سنن, مستحبات اور نوافل. وما زال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ. اور بندہ برابر نوافل میں, یعنی جو ضروری نہیں ہے ان میں بھی لگا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ میرا محبوب ہو جاتا ہے. مگر اگر دوسرے درجے میں لگا رہے اور پہلا درجہ کمپلیٹ نہ ہو تو دوسرا کیسے کمپلیٹ ہوگا. اس لیے پہلے درجے کی کوشش کرو اور دوسرے درجے میں سے جتنے کام ہو رہے ہیں وہ جاری رکھو, اس لیے کہ اس کی جو تھوڑی تھوڑی برکتیں ہیں ان کی برکت سے وہ اوپر والے کام آسان ہوں گے. ان کو چھوڑنا نہیں ہے مگر ان پر قناعت کر کے نہ بیٹھا جائے. میں تو دوستوں سے یہ کہا کرتا ہوں, اپنے احباب سے, کہ ایک بک رکھو خاص اس کام کے لیے اور اس میں لسٹ بناؤ کہ میری زندگی میں کون سا فرض چھوٹ رہا ہے, کون سا واجب چھوٹ رہا ہے, سنت موقعہ کون سی چھوٹ رہی ہے, اور میری زندگی میں کون سا حرام ہے, کون سا مکروہ تحریمی ہے. اور ہر ہفتے چیک کرو کہ اس میں سے کون سی چیز دور ہوئی ہے, کون سی چیز بڑھی ہے, جو بڑھی ہے اسے بڑھاؤ, جو کم ہوئی ہے اسے گھٹاؤ, تاکہ پتا چلے کہ اللہ سے ہمارا تعلق کیسا ہے. مگر اسے کوئی مقصد نہیں بناتا, کوئی مقصد نہیں بناتا. آج آپ جامع مسجد میں آئے ہیں تو جامع مسجد میں اگر آپ نے عشاء کی نماز پڑھی وہ نظر آئے گی, مجھے بھی نظر آئے گی کہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہم نے, اور بیان سنا بیان کیا یہ ہمیں نظر آئے گا کہ بیان سنا بیان کیا, دعا میں شرکت کی, اور یہاں سے جاتے ہوئے یہاں آتے ہوئے جو گناہ کیے ہیں وہاں, وہ باہر فوئر میں کسی کی غیبت کی ہے, یہاں ادھر ادھر دیکھ کر دل میں کسی کی حقارت آئی ہے, کسی پر نظر پڑنے سے دل میں حسد کے جذبات اٹھے ہیں, کبھی نظر آتی ہیں یہ چیزیں؟ ہاں, ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے ہم آتے ہیں گھر سے مسجد تک, 10 مرتبہ بد نظری میں مبتلا ہوتے ہیں, نظر نہیں آتی, مگر ظہر کی نماز نظر آ جاتی ہے, ظہر کے بعد تعلیم میں بیٹھے وہ نظر آتی ہے, تلاوت کی وہ نظر آتی ہے. شیطان نے ہمیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے, وہ ہمارے صرف پوزیٹو پوائنٹس ہمیں دکھاتا ہے, نیگیٹو پوائنٹس آنے ہی نہیں دیتا. آج سے اس پر توجہ کرو, اس پر. اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے اور اللہ کی محبت حاصل ہوگی اس کو راضی کرنے سے, اور وہ راضی ہوگا ان کاموں سے بچنے سے جس سے وہ ناراض ہوتا ہے, جس سے وہ ناراض ہوتا ہے. میں مدارس کے طلبا سے کہتا ہوں کہ آپ 2 سال سے مدرسے میں ہیں, 3 سال سے مدرسے میں ہیں, 5 سال سے مدرسے میں ہیں, 8 سال سے مدرسے میں ہیں, کچھ بچے 11, 12, 12 سال تک رہتے ہیں. میں دعوت و تبلیغ میں جانے والے میرے دوستوں سے اور ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ بھائی آپ ماشاءاللہ جماعت میں وقت لگاتے ہیں, کتنی قربانی, بیوی بچوں کو چھوڑ کے جانا, تجارت کو چھوڑ کے جانا, کاروبار کو چھوڑ کر جانا, اپنے پیسے خرچ کرنا, اور پتہ نہیں کیسی کیسی مسجدوں میں, کیسے کیسے ملکوں میں جانا پڑتا ہے جہاں قربانی, مجاہدے. میں خانقاہوں میں جانے والوں سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے مشائخ کے پاس جاتے ہیں, ان کی صحبتوں میں بیٹھتے ہیں, یہ سب کچھ ہے, مگر کیا کبھی ہم نے جائزہ بھی لیا سال کے اخیر میں کہ سال کے شروع میں میری زندگی میں جتنے گناہ تھے ان گناہوں میں سے کتنے کم ہوئے, سال کے شروع میں میری زندگی میں جو فرائض نہیں تھے ان میں سے کون سے فرائض آئے, کون سے واجبات آئے؟ نہ, بالکل نہیں. جو تاجر اپنے ٹیکن کا حساب نہیں کرتا ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا. اسی کو محاسبہ کہتے ہیں. ہمارے مشائخ ہمیں یہ بتلاتے ہیں کہ روزانہ ایک وقت مقرر کر کے 24 گھنٹے کا محاسبہ کر لینا چاہیے کہ کیا پایا کیا کھویا, کیا پایا کیا کھویا, کیا پایا کیا کھویا. اس سے تاجر کو اندازہ ہوتا ہے کہ میں آخرت کی تجارت میں کامیاب ہوں یا نہیں. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں میں نے حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم سے اور حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم دونوں سے سنا کہ ہمارے ابا کا معمول یہ تھا کہ رات کو سونے سے پہلے چار پائی پر دونوں پیر لٹکا کے بیٹھ جاتے تھے, آنکھ بند کر کے گردن جھکاتے تھے اور پھر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد فرماتے تھے کہ الحمدللہ اللہم لک الحمد ولک الشکر, الحمدللہ اللہم لک الحمد ولک الشکر, استغفر اللہ الحمدللہ استغفر اللہ اللہم لک الحمد ولک الشکر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ہم نے پوچھا کہ ابا یہ کیا ہے, تو کہا کہ میں پورے 24 گھنٹے کا حساب لیتا ہوں, جہاں مجھے کوئی اچھائی نظر آتی ہے تو دل کو سمجھاتا ہوں کہ یہ تیرا کمال نہیں, یہ تیرے رب کا کمال ہے, اور میں تعریف کرتا ہوں کہ الحمدللہ, اور جب مجھے میری کوئی غلطی نظر آتی ہے تو میں اللہ سے کہتا ہوں کہ یہ اللہ معاف کر دے, آئندہ سے اس غلطی سے توبہ کرتا ہوں اور استغفر اللہ پڑھتا ہوں. یہ رجال الآخرت تھی, انہیں فکر تھی آخرت. تو بات میرے بھائیو یہاں سے چلی تھی کہ اللہ کی محبت ہمیں چاہیے, اپنے دل کا تزکیہ چاہیے, دل میں اخلاق فاضلہ اتارنا ہم اگر چاہتے ہیں تو اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھنا پڑے گا. کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر, اسے آ گیا ہے جینا, اسے آ گیا ہے مرنا, اسے آ گیا ہے جینا, اسے آ گیا ہے مرنا. یہ دل میں اتارو میرے بھائی, دل میں اتارو اللہ کی محبت. اور یہ اللہ کی محبت ملے گی کہاں سے؟ جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہے. یہ اللہ کی معرفت ملے گی کہاں سے؟ جن کے دلوں میں اللہ کی معرفت ہے. قاری صدیق باندوی صاحب رحمہ اللہ تعالی فرماتے تھے کہ بھائی مچھلی چاہیے تو کہاں جاتے ہو؟ سبزی والے کے پاس. نہ, مچھلی والے کے پاس. اور سبزی چاہیے تو کہاں جاتے ہو؟ گوشت والے کے پاس. نہیں, سبزی والے کے پاس. اور گوشت چاہیے تو کہاں جاتے ہو؟ چاول والے کے پاس. نہیں, گوشت والے کے پاس. اور چاول چاہیے تو چاول والے کے پاس. فرماتے تھے کہ اگر اللہ چاہیے تو اللہ والوں کے پاس جاؤ, اللہ والوں کے پاس. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. اصل میں یہ اتقاء جو ہے, یہ اتقا یتقی, یہ بنا ہے تقوا سے, وقایا سے. وقایا, وقایا ڈھال کو کہتے ہیں. اے ایمان والو, تم اپنے اور اللہ کی ناراضگی کے درمیان ڈھال بنا لو, ایک دیوار بنا لو, تاکہ تم اللہ کی ناراضگی تک پہنچ ہی نہ سکو. اللہ سے ڈرو کا یہ مطلب کہ تم اللہ کی ناراضگی سے ڈرو اور بچو, اللہ کو ناراض مت کرو. اور یہ اللہ کو ناراض نہ کرنے کا سلیقہ تمہارے اندر کب آئے گا؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, جب تم صادقین کے ساتھ رہو گے. اور صادقین کون ہے؟ صادقین متقین ہے. اس سے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. تو صادقین وہ متقین ہیں. تو گویا اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو, تم تقوی کی دولت اپنی زندگی میں لاؤ. اور یہ ملے گی کہاں سے؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ وَكُونُوا مَعَ الْمُتَّقِينَ, تقوی والوں سے ملے گی. اللہ تعالی شانہ بھائی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. آج یہ یہاں سے جذبہ لے کر کے میرے بھائیوں اٹھو کہ ہمیں جو ہے اللہ کو بس راضی کرنا ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے. اس کے لیے جو ہے وہ ایک کام تو یہ کرو کہ عزم ایسا کر کے یہاں سے جاؤ کہ کچھ بھی ہو جائے ایسا کوئی کام نہیں کرنا ہے جس سے اللہ ناراض ہو. اسی کا نام ہے مجاہدہ. میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہاں سے یہ عزم لے کر کے جاؤ کہ تہجد کبھی چھوڑنی نہیں ہے, اشراق کبھی چھوڑنی نہیں ہے, روزانہ پانچ پانچ پارے کی تلاوت کرنی ہے کبھی چھوڑنی نہیں ہے، روزانہ ایک ایک ہزار مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے کبھی چھوڑنا نہیں ہے، یہ اگر آپ کر سکے تو بہت اچھا، اصل جو کرنا ہے ہو گیا، کچھ بھی ہو جائے، جان دینی پڑے تو جان دے دوں گا مگر اللہ کو ناراض نہیں ہونے دوں گا، ایک پل کے لیے بھی آج کے بعد میرا اللہ مجھ سے ناراض نہیں رہے گا. دو گھنٹے تک فلم پر بیٹھتے ہیں، دو گھنٹے تک مسلسل اللہ مجھ سے اور آپ سے ناراض ہے، سوچو تو صحیح میرے بھائیو، اور اس ناراضگی کی حالت میں اگر ملک الموت آ گئے روح نکالنے کے لیے، ہماری ماں، ہماری بہن، ہماری بیٹی بے پردگی کے ساتھ بازار میں جاتی ہے، پانچ گھنٹے تک بے پردگی کی حالت میں گھومتی ہے، اللہ پانچ گھنٹے تک اس سے ناراض، اس ناراضگی کی حالت میں روح نکل گئی تو تخنوں کے نیچے ازار لٹکی ہوئی ہے، اللہ ناراض، اس ناراضگی کی حالت میں اگر روح نکل گئی تو دو گھنٹے ہماری مجلس ہے، کسی پر تہمت لگا رہے ہیں، کسی کی غیبت کر رہے ہیں، اس تہمت اور غیبت سے اللہ ناراض، اس وقت اگر روح نکل گئی تو یہ مقصد بناؤ زندگی کا کہ اللہ آج اللہ کو راضی رکھنا ہے، ایک پل کے لیے بھی اللہ ناراض نہیں ہوگا. مگر اللہ کو معلوم تھا کہ بندے ہیں، ان کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے، شیطان بھی ہے، ماحول برا ہوگا، یہ ضرور مجھے ناراض کریں گے، صرف انبیاء ہی مجھے ناراض نہیں کریں گے، باقی سب کسی نہ کسی درجے میں مجھے ناراض کریں گے، یہ ناراض مجھے ضرور کریں گے، اور اگر میں ان کو یہی کہہ کر کے بھیجوں کہ دیکھو مجھے ناراض مت کرنا، مجھے ناراض مت کرنا، میں ناراض ہو جاؤں گا یہ غلطی کریں گے، میں ناراض ہو جاؤں گا تو یہ مایوس ہو جائیں گے کہ اب کیا کریں، ہم نے تو بہت کوشش کی اللہ کو راضی رکھنے کی مگر ناراض ہو ہی گیا، مجھ سے غلطی ہو ہی گئی، تو اللہ نے ہم پر شفقت فرمائی کہ دیکھو مجھے ناراض مت کرنا، اور اگر مجھے ناراض کرو تو توبہ کی نعمت تمہیں دے رہا ہوں، اسے استعمال کرنا، جیسے ہی تم استعمال کرو گے میں فوراً راضی ہو جاؤں گا. اب زندگی کی سائیکل ہماری آج سے کیا ہوگی، اللہ کو ناراض کبھی نہیں کریں گے، فرض نہیں چھوڑیں گے، واجب نہیں چھوڑیں گے، سنن موکدہ نہیں چھوڑیں گے، حرام تک نہیں جائیں گے، مکروہ تحریمی تک نہیں جائیں گے، اور اگر ہو گیا تو رات کا، صبح کا، شب قدر کا، شب برات کا، عمرے کا، حج کا، جمعے کا، مسجد میں آنے کا انتظار نہیں کریں گے، وہی جیسے ابھی عزم کر رہے ہیں کہ اللہ کو کبھی نہ، فوراً اے اللہ غلطی ہو گئی، اب نہیں کروں گا. تقوی توبہ، تقوی کا معنی اللہ کو ناراض نہیں کروں گا، اور توبہ اللہ ناراض ہو گیا تو پھر راضی کر لوں گا، یہ تقوی توبہ. اس سائیکل کے ساتھ میرے بھائیو چلتے رہے تو ہو سکتا ہے کہ شروع میں بہت توبہ کرنی پڑے، مگر آپ پھر دیکھیں گے کہ فلم دیکھ لیا تھا رات کو، توبہ کر لی، زیادہ سے زیادہ 24 گھنٹے تک رک سکا، پھر فلم دیکھ لیا اور پھر بہت شیطان نے بہکایا مگر کنٹرول کیا، 18 گھنٹے میں پھر فیل ہو گیا مگر پھر توبہ کر لی گئی، اب فلم ختم، اور پھر شیطان نے تقاضا کیا، نفس نے تقاضا کیا، 24 گھنٹے تک پھر توبہ ٹوٹ گئی، توبہ ٹوٹتی رہی، مگر آہستہ آہستہ اس توبہ کی برکت سے ادھر ٹوٹی، ادھر آپ نے توبہ کر لی، پھر ٹوٹی، پھر کر لی، تو دل طاقتور بنتا جائے گا، فٹنس آتا جائے گا، اور جب دل میں روحانی فٹنس آئے گا تو یہ ڈیوریشن یہ 24 آورس سے 48 آورس ہوگا، 48 آورس سے 72 آورس ہوگا، 72 آورس سے آگے بڑھتے 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 ایک وقت وہ آئے گا کہ آپ کے اور اس گناہ کے درمیان میں دیوار ہائی ہو جائے گی. کرو میرے بھائیو، آزما کر دیکھو، بزرگوں کے بتلائے ہوئے نسخے ہیں، جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے، ہم عاشق ہیں اللہ کے، اگر پوری عمر بھی ہم ناکام ہوتے رہیں مگر ہم کوشش کو چھوڑیں گے نہیں. اس لیے کہ میرے بھائیو، اگر ایک لڑکی کے پیچھے ہم دوڑتے رہے، بھاگتے رہے، اسے منانے کی کوشش کرتے رہے، اور 5 سال کے بعد ہمیں لگا کہ بھائی چھوڑو یار، یہ تو ہاتھ میں آئی ہے، ایسی نہیں ہے، چلو بہت ہے، دوسری تلاش کر لیتے ہیں، اللہ میرے بھائیو ایک ہی ہے، خالق ایک ہی ہے، معبود ایک ہی ہے، مسجود ایک ہی ہے، لاکھ مرتبہ بھی ناکام ہوں اس کو چھوڑ کر کے ہم کہاں جائیں گے. شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص طواف کر رہا ہے، میں بھی طواف میں تھا اور وہ بول رہا تھا لبیک اللہم لبیک، تو اوپر سے آواز آتی تھی لا لک لبیک لا لک لبیک، یہ باطن کی آواز میں سن رہا تھا، بزرگوں کو سنائی دیتی ہے. کہتے ہیں کہ جب طواف ایک کیا، دو، تین، چار، پانچ، میں نے اسے روکا اور میں نے کہا اوپر سے جو آواز آ رہی ہے تو سن بھی رہا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں بالکل سن رہا ہوں. کیا آواز آ رہی ہے؟ کہا کہ اوپر سے آ رہی ہے کہ لا لک لبیک لا لک لبیک. تو کہا کہ لا لک لبیک تیری حاضری مقبول نہیں، یہ سن سن کے بھی تو طواف کو نہیں چھوڑتا. اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس نے کہا کہ شبلی سن تو میں بھی رہا ہوں، مگر اس آقا کے علاوہ میرا دوسرا آقا کون ہے کہ اس کے در پہ جاؤں؟ یہی میرا آقا ہے، جب تک یہ میری سن نہ لے میں تو اسی کے در کے چکر کاٹتا رہوں گا. اس نے پھر شروع کیا لبیک اللہم لبیک، تو اوپر سے آواز آئی لبیک یا عبدی لبیک، اے میرے بندے مقبول مقبول مقبول. میرے بھائیو، اللہ اللہ کو چھوڑ کے ہم کہاں جائیں گے؟ عاشق ہیں ہم اس کے، معشوق ہے وہ ہمارا. ہم جھوٹے عاشق مگر وہ سچا معشوق، جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے، یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے، جو سو بار ٹوٹے تو سو بار جوڑے. جوڑتے رہو تقوی توبہ تقوی توبہ تقوی توبہ. اور یہ تقوی اور توبہ کا جو آپ اس وقت ارادہ کر رہے ہیں اس کو آسان کرنے کے لیے دوسری دو چیزیں. نمبر ایک، نیک لوگوں کی صحبت میں آ کر بیٹھو، نیکوں کے پاس بیٹھو، اس نیت سے آؤ کہ ہم محتاج ہیں، اس نیت سے آؤ کہ ہمیں طلب ہے، ہمیں ضرورت ہے، اس نیت سے آؤ کہ جس چیز کی ہمیں تلاش ہے وہ یہاں موجود ہے، ان کے سینے میں ہے. اس نیت سے آؤ طلب لے کر، محتاج بن کر، عقیدت دل میں ہو، عظمت دل میں ہو کہ یہ اللہ والا ہے، یہ اللہ کا ولی ہے، اس کے پاس بزرگوں کی نسبتیں ہیں، بزرگوں کا فیض ہے. اسی طرح دوسری جگہ پر جہاں جہاں بزرگان دین ہیں جاؤ، عظمت لے کر، محبت لے کر، عقیدت لے کر، طلب لے کر، احتیاج لے کر، ادب کے ساتھ بیٹھو. وہ بولیں تب بھی ٹھیک، وہ نہ بولیں تب بھی ٹھیک، ان کی بات سمجھ میں آئے تب بھی ٹھیک، سمجھ میں نہ آئے تب بھی ٹھیک. یہ جو ان کے دل کی جو کیفیت ہے، آپ اگر طلب، احتیاج، محبت، عظمت، عقیدت لے کر کے جاؤ گے تو آپ کا دل وہاں کنیکشن ہو جائے گا، اور نہ سمجھ آنے کے باوجود بھی دل سے دل کو راہ ہوتی ہے، ان کے سینے میں جو کچھ ہے وہ آہستہ آہستہ منتقل ہوتا چلا جائے گا. اب یہ اندر منتقل ہوگا، اندر جب منتقل ہوگا اللہ کی محبت آہستہ آہستہ بڑھے گی، اور جب بڑھے گی تو تقوی پر عمل کرنا آسان. اس لیے کہ اللہ کی محبت ہوگی تو گناہ سے بچنا آسان، توبہ کرنا آسان. محبت ہوگی فوراً توبہ کر لے گا. تو ایک کام ہے بزرگوں کی صحبت، نیک لوگوں کی صحبت، اللہ والوں کی صحبت، اپنا جس شیخ سے بیعت کا تعلق ہے اگر ٹوٹا ہوا ہے تعلق تو جوڑو میرے بھائیو، جوڑو. غلطی اپنے ہمارے مشائخ کی نہیں، غلطی ہماری. جاؤ معافی مانگو، خط لکھو، ان سے اپنا تعلق درست کرو اور ان کی صحبتوں میں بیٹھو اور ان سے ذکر سیکھو اور ذکر کرو. یہ دو کام کرنے کے ہیں. دل کو ذاکر بناؤ دھیرے 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 دھیرے. یہ ذکر جب بندہ کرتا ہے دل ذاکر بنتا ہے، دل ذاکر بنتا ہے تو شیطان وساوس کم ڈالتا ہے، اور نیک لوگوں کی صحبت سے دل میں محبت آتی ہے، تو دل میں محبت بڑھتی چلی جائے گی، دل میں ذکر بڑھتا چلا جائے گا. اللہ کی محبت بڑھے گی تو گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا، توبہ کرنا آسان ہو جائے گا. ذکر بڑھتا چلا جائے گا، شیطان کے وساوس کم ہو جائیں گے، پھر اللہ کی اطاعت آسان ہو جائے گی اور توبہ کرنا آسان ہو جائے گا. یہ تین کام اگر آپ نے کر لیے، نمبر ایک، آج سے کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور جب کوئی ہو جائے فوراً توبہ، اور لاکھ مرتبہ بھی آپ کو توبہ کرنی پڑے اس مرتبہ آپ ایسا نہیں کہیں گے کہ بہت ٹرائی کیا مگر نہیں ہو سکا، بس ہو گیا. رمضان میں توبہ کرتے ہیں، چلے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں توبہ کرتے ہیں، واپس گھر آ کر ایک مہینے دو مہینے ٹرائی کرتے ہیں مگر توبہ دو چار مرتبہ ٹوٹ جاتی ہے تو مایوس ہو جاتے ہیں. اس مرتبہ آپ ایسا انشاءاللہ نہیں کریں گے. تقوی توبہ، تقوی توبہ. اور تقوی اور توبہ کو آسان کرنے کے لیے بزرگوں کی صحبتوں میں بیٹھنا، اپنے مشائخ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا، اور ان کے بتلائے ہوئے معمولات پورے کر کے ان کی رہنمائی میں، ذکر میں آگے بڑھ کر اپنے دل کو غفلت سے نکال کر ذاکر بنانا. تو تقوی توبہ کی سائیکل، اس کو آسان کرنے کے لیے مشائخ کی صحبت اور ذکر و اذکار، یہ تین چیزیں جب جمع ہو جاتی ہیں میرے بھائیوں تو چند مہینوں کے اندر آپ کو دل کی کیفیت میں فرق محسوس ہونے لگے گا. پہلے صرف اللہ سے ڈر کر عبادت کرتے تھے, اب اللہ کی محبت میں عبادت کریں گے. اللہ تعالی شان ہو مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے, اور آپ حضرات کا یہاں جو یہ ماہانہ سلسلہ شروع ہوا ہے, میری تو بہت دیرینہ تمنا تھی, پہلے بھی میں یہاں عرض کر کے گیا تھا کچھ سالوں پہلے, مولانا احمد صاحب وغیرہ کی خدمت میں بھی میں عرض کرتا رہتا تھا, تو بہت خوشی کی بات ہے. اس سلسلے کو اور آگے بڑھائیں اور حضرت سے استفادہ بھی کریں, یہاں آ کر کے بیٹھیں اور ان مجالس سے فائدہ اٹھائیں. اللہ تعالی شان ہو اس سلسلے میں بھی خوب برکت پیدا فرماوے, بزرگوں کے فیض کے عام ہونے کا اسے ذریعہ بنائے, اور ہمارے دوسرے جتنے بھی مشائخ ہیں, میرے اکابر میں سے دو ہیں, حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب دامت برکاتہم, حضرت مولانا حشم صاحب دامت برکاتہم, یہ میرے اکابر اساتذہ ہیں اور ہمارے اس ملک کے بڑے مشائخ ہیں, اور ان کے علاوہ پورے ملک میں جہاں جہاں مشائخ رہتے ہیں, جس جس کا جس سے تعلق ہے ان سے اپنا تعلق جوڑ کر کے آگے ترقی کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ باقی دین کے جتنے کام ہیں, کوئی اسکول چلا رہا ہے تو اس اللہ کی محبت کی فکر کے ساتھ اسکول میں لگا رہے, کوئی دعوت و تبلیغ میں ہے تو اللہ کی اس محبت کو حاصل کرنے کی فکر کے ساتھ وہ اس کام میں لگا رہے, کوئی دارالعلوم میں پڑھا رہا ہے تو اس اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کی فکر کے ساتھ دارالعلوم میں لگا رہے. جو جس کام میں لگا ہوا ہے وہ اس کام کو نہ چھوڑے, مگر اس کام کے ساتھ اس کام کو کرے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو اللہ کی محبت کو پانے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ کی محبت کو پاتا ہے, اس کی برکت سے وہ جس کام میں لگا ہوا ہے وہ کام بہتر ہوگا, وہ بگڑے گا نہیں. یہ کام سارے کاموں کو انہانس کرتا ہے, کاموں کو بگاڑتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ شاء اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.
الحمد لله رب العالمين, والعاقبة للمتقين, والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك, يا مقلب القلوب صرف قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها, أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا شأننا كله, ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين, ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى, واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم زيننا بزينة الإيمان, واجعلنا هداة مهتدين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم لا تؤمنا مكرك, ولا تنسنا ذكرك, ولا تهتك عنا سترك, ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا ومن أهلنا ومن الماء البارد. اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك. اللهم اجعل وسامس قلوبنا خشيتك وذكرك. اللهم افتح اقفال قلوبنا بذكرك. اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين, وأن تغفر لنا وترحمنا. اللهم ربنا
تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم ارحمنا بترك المعاصي ابدا ما بقيتنا اللهم انا نسالك لمحابك من الاعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعيننا من الخيانه فانك تعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك حسن الختام والعفو عما سلف وكان اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء حتى لا تسالنا عن شيء يا ارحم الراحمين رحمك كرمك معاملہ فرما يسر سهولت کا عفو عافیت کا معاملہ فرما فضل و عنایت کا حفظ و امان کا معاملہ فرما ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہماری لگزشوں سے درگزر فرما ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی جمنے کی دوسروں کو چلانے کی زمانے کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین اپنی محبت عطا فرما اپنی معرفت عطا فرما اپنا خاص تعلق نصیب فرما اپنا قرب خاص نصیب فرما الہ العالمین ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے منور فرما دے ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے منور فرما دے ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے منور فرما دے کوئی کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا یا ارحم الراحمین اپنا تعلق نصیب فرما دے اپنا تعلق نصیب فرما دے تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے یا ارحم الراحمین ہمارے دلوں کو بدل دے ہمارے دلوں کو بدل دے ہمارے دلوں کو بدل دے الہ العالمین رضائل سے ہمارے دلوں کو پاک فرما خصائل سے فضائل سے اخلاق حمیدہ سے اخلاق حسنہ سے آراستہ فرما یا ارحم الراحمین ہمارے قلوب کا تزکیہ فرما دے ہمارے قلوب کا تزکیہ فرما دے ہمارے قلوب کا تزکیہ فرما دے الہ العالمین فکر آخرت نصیب فرما فکر دنیا سے نجات عطا فرما یا ارحم الراحمین آخرت کی ساری منزلیں آسان فرما یا ارحم الراحمین اپنی لعنت سے ہماری حفاظت فرما اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما اپنے غصے سے ہماری حفاظت فرما یا ارحم الراحمین جہنم سے ہماری حفاظت فرما جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما انبیاء صدیقین شہداء صالحین کی رفاقت عطا فرما الہ العالمین جنت الفردوس کا دائمی فیصلہ فرما دے حسن خاتمہ کا دائمی فیصلہ فرما دے الہ العالمین دائمی ولایت کا دائمی تقوی کا فیصلہ فرما دے یا ارحم الراحمین مسلمان عالم کے حال پہ رحم فرما مسلمانان عالم کے حال پہ رحم فرما مسلمانان عالم کے حال پہ رحم فرما الہ العالمین رحمتوں کو نازل فرما برکتوں کو نازل فرما نصرتوں کو نازل فرما الہ العالمین ہمیں اس بات کا اعتراف ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہماری اپنی شامت اعمال کی وجہ سے ہو رہا ہے الہ العالمین مسلمانوں کو سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما الہ العالمین تیری دی ہوئی اس عظیم نعمت اسلام کی قدردانی کی توفیق عطا فرما اسے اپنانے کی توفیق عطا فرما اسے حرز جان بنانے کی توفیق عطا فرما اس کی خدمت کی توفیق عطا فرما الہ العالمین علم و عمل سے آراستہ فرما علم و عمل سے آراستہ فرما علم کی علماء کی مدارس کی دلوں میں قدر داری نصیب فرما الہ العالمین علماء کی علم کی توہین سے ہماری حفاظت فرما الہ العالمین با ادب بنا دے بے ادبی سے ہماری حفاظت فرما دین کی صحیح سمجھ عطا فرما الہ العالمین علم صحیح نصیب فرما الہ العالمین صحیح مراکز سے وابستگی عطا فرما صحیح مشائخ سے صحیح علماء سے صحیح تحریکات سے وابستگی عطا فرما الہ العالمین دین کی خدمتوں کے لیے قبول فرما الہ العالمین اکابر کے منہج مطابق کام کرنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کو صحیح سمجھا تھا الہ العالمین ان کی سمجھ کے تابع اپنی سمجھ کو کرنے کی توفیق عطا فرما، اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین، رحم کا معاملہ فرما، اے اکرم الاکرمین اے اکرم الاکرمین اے اکرم الاکرمین، کرم کا معاملہ فرما، اے ارحم الراحمین بس تو معاف فرما دے، معاف فرما دے، ہم آج تجھ سے معاہدہ کر رہے ہیں، آج سے کوئی گناہ نہیں کریں گے، ہمیں ندامت ہے، ہمیں پچھتاوا ہے، ہم نے بہت نافرمانیاں کی، تیرا ہی کھاتے رہے مگر تیری ہی نافرمانی کرتے رہے، تیرے دشمن ہمارے اپنے دشمن شیطان کی فرما برداری کرتے رہے، الہ العالمین آج ہم نے عزم کیا ہے، پہلے بھی بہت دفعہ عزم کر چکے ہیں، اس عزم کو توڑ کے مایوس ہو کر بیٹھ چکے ہیں، الہ العالمین اس مرتبہ ہم عزم کرتے ہیں کہ تقوی اور توبہ کے دامن کو ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے، الہ العالمین تقوی کی توفیق عطا فرما، اگر کوئی لغزش ہو جائے فوراً توبہ کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین تقوی اور توبہ کے میدان میں ہمیں استقامت عطا فرما، الہ العالمین استقامت عطا فرما، اے رب الرحیم اگر تو ہمیں معاف کرنے کا فیصلہ کرے گا تو تیرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہوگی، اور اے رب الرحیم اگر تو ہماری نالائکیوں کے باوجود ہمارے کی وجہ سے ہمارے غیر مستحق ہونے کی وجہ سے الہ نبی تو برحق ہوگا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرنے کا فیصلہ کرے گا تو تیرے دشمن شیطان کو خوشی ہوگی، اے اللہ تو اپنے دشمن شیطان کو خوش نہ کرنا، الہ نبی تو ہمیں معاف کر کے اپنے محبوب نبی کو خوش کر دے، الہ نبی اپنے محبوب نبی کو خوش کر دے، ہمیں معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، اس توبہ پر استقامت عطا فرما، الہ العالمین گناہوں سے نفرت نصیب فرما اور نیکیوں کی طاعت کی رغبت نصیب فرما، الہ العالمین ہماری زبانوں کو ذکر سے تر و تازہ فرما، ہمارے دماغوں کو ذکر سے معطر فرما، ہمارے دل کو ذکر سے منور فرما، یا رب الرحیمین ہماری زندگیوں کو اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب سنتوں سے آراستہ فرما، بدعتوں سے ہمیں دور فرما، گناہوں سے ہمیں دور فرما، معصیتوں سے دور فرما، مکروہات تک بھی ہمیں دور فرما، الہ نبیر ہماری زندگی کے ایک ایک پل تیری رضا میں گزرے، تیری محبت میں گزرے، تجھے راضی کرنے میں گزرے، الہ نبیر ایسی زندگی ہمیں عطا فرما دے، ایسی زندگی ہمیں عطا فرما دے، الہ نبیر ہم شیطان اور نفس کے شکنجوں میں آ گئے ہیں، جکڑ بندی میں آ گئے ہیں، ہمارے پاس وہ طاقت نہیں ہے کہ ہم اس سے نکل سکیں، آپ کی مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے، یا رب الرحیم یا رب الرحیم ہماری مدد فرما، ہماری مدد فرما، ہماری مدد فرما، الہ العالمین گنہ کاری کی زندگی گزرتی رہی، الہ العالمین زندگی کے لمحات تیری نافرمانی میں گزرتے رہے، الہ العالمین اب سے تیری اطاعت والی زندگی عطا فرما، گنہ گاری میں کب تک عمر کاٹو، گنہ گاری میں کب تک عمر کاٹو، اے رب الرحیم اب بہت ہو گیا ہے، آپ ہماری توبہ قبول فرما کر اسے اس پر استقامت عطا کیجیے، اے رب الرحیم آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بھلائیوں کی دعا مانگی ہے وہ ساری بھلائیاں ہمیں عطا فرما دیجیے، جن برائیوں سے پناہ مانگی ہے ان ساری برائیوں سے پناہ عطا فرما دیجیے، اے رب الرحیم اے رب الرحیم مسلمان جہاں جہاں پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جہاں جو مصیبت زدہ ہے انہیں عافیت عطا فرما، جو بیمار ہے انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما، ظاہری باطنی جسمانی روحانی تمام بیماریوں سے نجات عطا فرما، یہ رب الرحیم جو میر رشتہ ہے انہیں نیک رشتہ عطا فرما، جن رشتوں میں رکاوٹیں ہیں دور فرما، جن خاندانوں میں جن رشتوں میں ناچاکیاں ہیں محبت سے مبدل فرما، مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا دے، شیر و شکر بنا دے، سب کو الہ العالمین حق پر مشتمل فرما دے، یا رب الرحیمین حسد سے کینے سے بغض سے عداوت سے دشمنی سے ہمارے سینوں کو پاک فرما دے، یا رب الرحیمین معاف کرنے والا بنا دے، معافی مانگنے والا بنا دے، یا رب الرحیمین جن جن بھائیوں نے بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے، جو ہم سے متوقع ہیں، جن کا ہم پر حق بنتا ہے، جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، خصوصاً ہمارے ماں باپ، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ، ہمارے دوست احباب، حاضرین مجلس، شرکائے مجلس، سبھی کے تمام جائز نیک مقاصد کو پورا فرما، یا رب الرحیمین ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ، ہمارے ماں باپ میں سے جو جو زندہ ہے ان کی عمروں میں برکت پیدا فرما، الہ العالمین ان کی عمروں میں برکت پیدا فرما، الہ العالمین ہمیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک مدحت بنا، اس کی دعاؤں کو لینے والا بنا، الہ العالمین ان کے فیوز کو عام فرما، الہ العالمین ان کے علوم میں، فیوز میں، خلوص میں بہت زیادہ برکت پیدا فرما، الہ العالمین ان کی شفقتوں کو ہماری طرف متوجہ فرما، اور الہ العالمین جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں یہ رب الرحیم ان کے درجوں کو بلند فرما، اپنی جواری رحمت میں جگہ عطا فرما، بلندی درجات عطا فرما، ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرما، الہ العالمین ان کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، انہیں قیامت کے دن منہ دکھانے کے قابل بنا، یہ رب الرحیم جو کچھ مانگا گیا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا وہ بھی عطا فرما، الہ العالمین آج کی نشست کو قبول فرما، یہ رب الرحیم جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما، سب کو عمل کرنے والا بنا دے، جو لغزشیں ہوئی ہے بولنے میں الہ العالمین معاف فرما دے، الہ العالمین یہ اصلاحی مجالس کا سلسلہ جو یہاں پر ماہانہ شروع ہوا ہے الہ العالمین اس میں خوب برکت پیدا فرما، اس میں خوب برکت پیدا فرما، لوگوں کے قلوب کو اس کی طرف متوجہ فرما، اسے تزکیہ کا ذریعہ بنا، اصلاح کا ذریعہ بنا، تیری محبت کے حصول کا ذریعہ بنا، تیری معرفت کے حصول کا ذریعہ بنا، الہ العالمین حضرت مفتی صاحب کے علوم میں، فیوز میں، الہ العالمین ان کے باطن میں، باطنی برکات میں اور اضافہ فرما، الہ العالمین انہیں رجوع عام عطا فرما، الہ العالمین مرجع خلائق بنا دے، الہ العالمین ہمیں بھی اور یہاں رہنے والوں کو بھی سب کو ان کی قدرداری کی توفیق عطا فرما، ہمارے جتنے مشائخ ہیں الہ العالمین سب کی عمروں میں، سب کے فیوز میں خوب برکت پیدا فرما، الہ العالمین سب کی صحتوں میں برکت پیدا فرما، سب کے فیوز کو عام اور کام فرما، الہ العالمین پورے عالم میں دین کی جتنی محنتیں جس لائن سے ہو رہی ہے الہ العالمین سب کو شرف قبول عطا فرما، الہ العالمین چاہے وہ مدارس کی لائن سے ہو، مساجد کی لائن سے ہو، خانقاہوں کی لائن سے ہو، اسکولوں کی لائن سے ہو، دعوت و تبلیغ کی لائن سے ہو، جمعیتوں کی لائن سے ہو، جماعتوں کی لائن سے ہو، اداروں کی لائن سے ہو، الہ العالمین خیراتی اداروں کی شکل میں ہو، الہ العالمین سب کو شرف قبول عطا فرما، سب کو اصول و ضوابط کے ساتھ صحیح صحیح کام کرنے کی توفیق عطا فرما، سب کو ایک دوسرے کا رفیق بنا دے، معاون بنا دے، سب کو آپس میں محبت عطا فرما، الہ العالمین سب کو شرف قبول عطا فرما، الہ العالمین یہاں پر جو حضرات ان بہارا مجالس کے پروگرام میں، آج کے پروگرام میں شریک ہوئے ہیں، جو ہوں گے اور جو حضرات اس میں تعاون کر رہے ہیں، جو منتظمین حضرات ہیں، سب کو الہ العالمین اپنی شاہ رشان بہترین نظر عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم، رب اغفر لنا وارحمنا انت خیر الراحمین، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.